بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منهج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مشتمل صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطابات کا سلسلہ حاضر خدمت ہے. محترم سامعین، یہ سلسلہ خطابات آپ کی خدمت میں شعبہ سمو بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور پیش کر رہا ہے. اس سلسلہ خطابات کا ساتواں حصہ حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائی.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. منهج انقلاب نبوی اعلیٰ صاحب الصلوۃ والسلام کے ضمن میں اب ہمیں اسلم ساتویں مرحلے کے بارے میں بات کرنی ہے. ہماری گفتگو اندرون ملک عرب ہے، جسے جزیرہ نمائے عرب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تین اطراف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے. جنوب میں بحیرہ عرب ہے، مشرق میں خلیج ہے، اسے خلیج عربی بھی کہتے ہیں، خلیج فارس بھی کہتے ہیں. یہ جھگڑا ہے ایران کا اور عرب کا، یہ خلیج ہماری ہے یا ان کی ہے. اور اس کے مغرب میں بحر قزوین ہے، ریڈ سی. تو گویا کہ تین اطراف سے جو خطہ زمین، جو خشکی کا خطہ قطعہ جو ہے وہ پانی میں گرا ہوا، وہ جزیرہ نما ہے. تو جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل جو ہے وہ اصلاً تو سن 8 ہجری میں ہو گئی، لیکن اس کے ضمن میں ایک فائنل جو سٹیپ تھا اس کا ذکر ہونے سے رہ گیا تھا، تو اس کی ہم تکمیل کر لیں تو پھر ہم آگے چلیں گے کہ جزیرہ نما عرب سے باہر اس انقلاب کی توسیع، ایکسٹینشن، یا جسے جدید اصطلاح میں ایکسپورٹنگ کہتے ہیں، تصدیر انقلاب، انقلاب کو برآمد کرنا، تو اس کے ضمن میں کیا صورتحال ہے اس پر ہم بعد میں غور کریں گے. یوں سمجھیے کہ در حقیقت صلح حدیبیہ جو ذی قعدہ سن 6 ہجری میں واقع ہوئی، اس کے بعد سے حضور کی جدوجہد جو ہے وہ دو رخ علیحدہ علیحدہ رخ ہے کہ جن پر وہ آگے بڑھی ہے. ایک اندرون ملک عرب تکمیل، ایک بیرون ملک عرب دعوت کا آغاز اور انقلابی عمل کا شروع کیا جانا. اندرون ملک عرب سن 7 میں غزوہ خیبر فتح ہو گیا، بہت بڑی فتح ہے. اس کے علاوہ غزوہ واد القرا ہوا، اس کے علاوہ نجد کے علاقے میں غزوہ ذات الرقاع ہوا، پھر یہ کہ سن 7 ہی میں ذی قعدہ میں عمرہ قضا حضور نے فرمایا، وہ جو عمرہ نہیں اس وقت ہو سکا تھا صلح حدیبیہ کے وقت، تو اس کی قضا جو ہے وہ پھر سن 7 میں، پھر سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. اسی سن میں پھر حنین کی جنگ ہوئی، اس میں بھی اللہ نے بالآخر فتح دے دی، طائف کا محاصرہ ہوا. اس حوالے سے یوں سمجھیے کہ اندرون ملک عرب اب کوئی بڑی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ جو مسلمانوں کے مد مقابل آ سکتی. گویا کہ اندرون ملک عرب، جزیرہ نما عرب کی حد تک تکمیل جو ہے انقلاب اسلامی کی یا انقلاب محمدی کی علیٰ صاحب الصلوۃ والسلام، وہ سن 8 ہجری میں ہو گئی. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سن 9 ہجری سے اب ایک اقدام کیا گیا ہے جس کو کہ جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے ماپنگ اپ آپریشن. اس علاقے میں بڑی جنگ ہوئی ہو، بڑی طویل جنگ رہی ہو، لانگ ڈرون وار، تو اس کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کا امکان رہتا ہے کہ کہیں کہیں پاکٹس آف ریزسٹنس باقی رہ گئے. مین فوج نے فرض کیجئے کہ ہتھیار ڈال بھی دیے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے حصے فوج کے وہ ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتے تھے. ہمارا سقوط ڈھاکہ جب ہوا تھا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ اگرچہ بحثیت مجبوری ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن بعض کمانڈرز جو ہیں بعض محاذوں پر وہ اس کے بعد بھی جنگ جاری انہوں نے رکھی. تو اس کے لیے پھر کہلاتا ہے ماپنگ اپ آپریشن. اب گویا کہ صفائی کر دینا کہ کہیں بھی کوئی پاکٹ آف ریزسٹنس باقی نہ رہے. یہ کام ہوا ہے سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر, اس لیے کہ اس سے متصل قبل سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات نازل ہوئی. ان 6 آیات میں اعلان کر دیا گیا کہ اب مشرکین عرب میں سے کسی کے ساتھ اے مسلمانوں اگر تمہارا معاہدہ ہے تو وہ معاہدہ کل عدم. اگر تو وہ مدت معینہ کے لیے معاہدہ ہے تو ٹھیک ہے, معین مدت پوری کر دو. اگر بغیر کسی معین مدت کے معاہدہ ہے تو 4 مہینے کی مہلت دے کر کہہ دو کہ اب ہمارا کوئی معاہدہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہوگا. براءۃٌ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین وعذاباً من اللہ و رسولہ یوم الحج الاکبر. اب یہ حج کے دن کا اعلان کیا جانا تھا. جب یہ آیات نازل ہوئی تو جو قافلہ حج ہے وہ روانہ ہو چکا تھا, حضور خود تشریف نہیں لے گئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں آپ نے حج کے لیے قافلہ روانہ کر دیا تھا, بعد میں یہ آیات نازل ہوئی. تو پھر حضرت علی کو بھیجا ہے خاص طور پر اپنے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے کہ تم جاؤ اور حج کے اس بڑے اجتماع میں سے, کہ اس وقت تک مشرکین پر پابندی نہیں تھی, مسلمان بھی حج کر رہے تھے مشرک بھی کر رہے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے. یہ گویا کہ مخلوط حج تھا. ابھی سن 8 میں جبکہ مکہ فتح ہوا اس کے فوراً بعد جو حج تھا وہ بھی مخلوط تھا, مسلمانوں نے بھی کیا اور مشرکین نے بھی کیا. بلکہ سن 8 میں اس کا سارا بندوبست جو ہے وہ حضور نے مشرکین ہی کے ہاتھ میں رہنے دیا, فوری طور پر ان کا وہ سارا انتظام ان سے سلب نہیں کیا. لیکن حضور نے خود حج نہیں کیا. سن 9 میں بھی حضور نے خود حج نہیں فرمایا بلکہ قافلہ بھیج دیا, اور اس میں بھی مشرکین اور مسلمانوں نے مشترکہ طور پر حج ادا کیا. لیکن اس حج کے موقع پر حضور نے فرما دیا حضرت علی سے کہ میرے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے جا کر حج کے عظیم اجتماع میں حج اکبر, کیونکہ یہ جو حج کے علاقہ ہے حج اکبر ہے, بڑا حج, عمرہ چھوٹا حج ہے, یہ بڑا حج ہے. اس میں تمام جو ہے جزیرہ نما عرب کے کونے کونے سے لوگ جمع ہیں, تو وہاں جا کر اعلان کر دو کہ بس اب مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی عہد کوئی معاہدہ باقی نہیں رہے گا. جن کے ساتھ مدت معین طے ہے وہ مدت ہم پوری کر دیں گے اگر ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ ہو, اور اگر جو ہے بغیر مدت کے ہیں تو پھر یہ کہ 4 مہینے کی ہم مہلت دے رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ معاہدے کا فسخ کرنے کا دونوں فریقوں کو اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہے, لیکن علن اعلان کرے. یہ نہ ہو کہ اندر خانے صرف جو ہے معاہدہ فسخ کر کے اقدام کر دیا جائے جبکہ دوسرا فریق یہ سمجھ رہا ہو کہ ابھی معاہدہ موجود ہے. یہ خیانت ہے, اس سے تو روک دیا گیا ہے سورہ انفال کے اندر کہ یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں. اگر کسی سے معاہدہ ہے اور آپ کو ان کی طرف سے خیانت کا استعمال ہے اور آپ کو اقدام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ معاہدہ ان کے منہ پر دے ماریے. فم بز الیہم علی سوا, علن اعلان جو ہے معاہدے کے فسخ ہونے کا اعلان کر کے پھر کوئی اقدام کرے. تو حضور کی طرف سے کیا بلکہ اللہ کی طرف سے, کیونکہ آیات کو اللہ نے نازل فرمائی, پھر حضور کے نمائندے کی حیثیت سے حضرت علی نے یہ اعلان کر دیا. اس میں یہ بات مضمر تھی کہ اب 4 مہینے کے اندر اندر یا تو یہ مشرکین عرب ایمان لے آئے اور یا پھر ملک چھوڑ کر چلے جائیں. اب جزیرہ نما عرب میں مشرک کوئی نہیں رہے گا. 4 مہینے کی مہلت ختم ہونے کے بعد ان کا قتل عام شروع کر دیا جائے گا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. جب یہ 4 مہینے جن کا بھی ہے کہ ہم نے گویا کہ انہیں ایک رعایت دے دی ہے, جب یہ مدت ختم ہو جائے گی تو پھر مسلمانوں اور مشرکین کا قتل عام کرنا. یہ بات ہے اگرچہ فی الواقع کی نوبت نہیں آئی, سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور پہلے ہی سے یوں سمجھئے کہ اپنی جگہ پر تو شکست مان چکے تھے, اکثر و بیشتر تو ایمان لا چکے تھے. جو رہ گئے تھے انہوں نے بھی اب اس کے بعد جو ہے ایمان کا راستہ اختیار کر دیا. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو پھر عرب کو چھوڑ کر چلے گئے, جیسے کبھی بہت عرصے پہلے 10 سال پہلے سمجھئے 10 یا 12 سال پہلے مہاجرین گئے تھے مسلمان حبشہ کی طرف, اب یہ لوگ نکلے کہ اب یہاں پر ہمارا رہنا ممکن نہیں ہے. قتل کرنے کی نوبت ایک آدمی کو بھی نہیں آئی, لیکن آیت یہی ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. جب یہ مہینے چار ختم ہو جائیں جن کی مہلت دی گئی ہے تو اے مسلمانوں مشرکوں کا قتل عام کرو جہاں بھی پاؤ. یہ آیت قرآن کی سخت ترین آیات میں سے ہے اور اس پر بظاہر اعتراض وارد ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمان ہونے پر بھی بالجبر مجبور کیا گیا, قتل کی دھمکی کے تحت گویا کہ ایمان لانے پر مجبور کیا گیا. یہ اعتراض اس پر جو ہے قائم ہوتا ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت ایکسپشنل معاملہ تھا مشرکین عرب کے لیے, بنی اسماعیل کے لیے, اس لیے کہ اللہ کا یہ مستقل قاعدہ رہا ہے رسولوں کے ضمن میں کہ جب کسی قوم نے اس ہی کے اندر سے ایک فرد کو رسول بنا کر اللہ تعالی محمود فرما دیتا تھا اور وہ رسول جو ہے دعوت و تبلیغ کا آخری حد تک حق ادا کر کے اتمام حجت کر دیتا تھا, پھر بھی اگر وہ قوم ایمان نہیں لاتی تھی تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی, عذاب استحصال, جیسے قوم نوح غرق کر دی گئی, قوم ہود تباہ کر دی گئی, قوم ثمود ختم کر دی گئی, قوم شعیب ختم کر دی گئی, آل فرعون غرق کر دیے گئے, صدوم اور عمورہ کی بستیاں برباد کر دی گئی. تو یہ اللہ کا مستقل کا یہ عذاب ہے, اصل میں یہ عذاب ان لوگوں پر آتا ہے کہ جن کے اندر سے انہی میں کے ایک فرد کو اللہ نے رسالت سے سرفراز فرمایا, انہی کی زبان میں, انہی کے معروف جانے پہچانے شخص میں ان کو دعوت حق دی اور اس درجے تک دی کہ دعوت کا حق ادا کر دیا کہ اتمام حجت ہو گئی. اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی خیر سرے سے نہیں ہے, پھر وہ زمین کے اوپر کا کورا کرکٹ ہے. جیسے کہ آپ باغیچوں میں دیکھتے ہیں کہ سوکھے پتے وغیرہ جو پڑے ہوتے ہیں انہیں جمع کر کے اور پھر آگ لگا دی جاتی ہے, ایسے یہ لوگ جو ہیں اب زمین کے اوپر کا کوڑا کرکٹ یا میل کچیل ہے جن سے زمین کو دھو دینا ضروری ہے. تو عذاب استحصال سے آتا رہا اور وہ قومیں ایسی ہو گئی جیسے تھی ہی نہیں, کالم یا نو فیہا. تو چونکہ حضور جو ہے وہ بنی اسماعیل میں سے تھے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا, انہی کی زبان میں اپنا قرآن نازل کیا اور حضور نے دعوت و تبلیغ کا آخری درجے میں حق ادا کر دیا, اتمام حجت ہو گیا, حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا مبرہن ہو گیا, اپنی جو دو گڑے رہیں گے. تو یہ گویا کہ عذاب خداوندی کی شکل تھی. عذاب خداوندی اس صورت میں بھی آ سکتا تھا کہ غرق کر دیا جائے, تباہ کر دیا جائے, برباد کر دیا جائے. اب ان کے لیے یہ عذاب آنا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں کے انہیں تہ تہ کیا جائے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی نوبت نہیں آئی. لیکن یہ ایکسپشنل معاملہ ہے, یہ مستقل قانون نہیں ہے. اس کے بعد دور خلافت راشدہ میں جو مسلمان افواج باہر نکلی ہیں فتوحات کے لیے, تین کالم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور ہی میں خلافت میں نکل آئے ہیں باہر, تو انہوں نے ہمیشہ جا کر جو ہے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے, یا تو ایمان لے آؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر مسلمان ہو, لہذا ہمارے حقوق زیادہ تمہارے کام ہے, نہیں برابر. اگر یہ نہیں ہے تو جزیہ دینا قبول کرو, تم عیسائی رہنا چاہتے ہو عیسائی رہو, یہودی رہنا چاہتے ہو یہودی رہو, ہندو رہنا چاہتے ہو ہندو رہو. ہم کسی کو ذاتی طور پر, کسی کو شخص انفرادی طور پر اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے. البتہ نظام اللہ کا ہوگا, دین اللہ کا غالب ہوگا, قانون اللہ کا ہوگا, لیکن اس کے تحت تم رہو عیسائی یہودی مجوسی ہندو سکھ پارسی جو چاہو رہو. اگر یہ بھی منظور نہیں ہے, یعنی یہ کہ اللہ کے دین کی بالادستی اور جزیہ دینا منظور نہیں ہے, تو پھر آؤ میدان میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں. تو گویا کہ وہاں تین آپشن رہے تھے جبکہ یہاں صرف دو آپشن تھے, یا تیسرا اس میں امپلائڈ تھا, یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے, اور امپلائڈ تیسرا کیا تھا, یا پھر سرزمین عرب چھوڑ کر نکل جاؤ. چنانچہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ وہ بعد میں ایمان لے آئے. وہ جیسے ابو جہل جو ہے وہ بہت ہی سرکش قسم کا انسان تھا, تو جو کہتے ہیں کہ پتا پر پوت پتی پر گھوڑا, بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا, تو وہی مزاج جو ہے اکرمہ کا بھی تھا. اکرمہ نے کہا اس دلیل سے تمہیں ماننے کو تیار نہیں, تم ہجرت کر کے اب جا رہے تھے, اسی بورہ قلزم کو عبور کر کے حبشہ جانے کا پروگرام تھا, جیسے کبھی مہاجرین حبشہ گئے تھے. تو دریا کے اندر سمندر میں طوفان آ گیا, اب وہ جو جہاز دوڑنے لگا کہ اب ڈوبا کہ اب ڈوبا, تو جتنے جہاز میں تھے سب مشرک لوگ, انہوں نے صرف اللہ کو پکارا, اے اللہ اے اللہ اے اللہ. کسی نے لات کا نام لیا, نہ عزا کا لیا, نہ منات کا, نہ عبل کا, کسی نے کسی دیوی دیوتا کو نہیں پکارا. تو اکرما نے سوچا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری فطرت میں تو ایک اللہ ہی ہے, یہ تو ہم نے جو ہے نام اوپر سے جو ہے وہ رکھ لیے ہیں, ہماری فطرت تو انہیں قبول نہیں کر رہی, بندہ اس وقت ہم پکارتے دہائی دیتے لات کی, عزا کی, منات کی, حمل کی, کسی کی, جبکہ سب لوگ صرف اللہ کو پکار رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ بات وہی صحیح ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کی بنا پر کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہی سے ان پر حق واضح ہوا, واپس آئے, ایمان لے آئے, اور پھر بڑے مخلص مسلمان رہے. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد کھڑا ہوا, اس زمن میں جو جنگیں ہوئیں, اس میں بڑے انہوں نے جو ہے راہائے نمایاں سر انجام دیے, اور انہیں میں پھر شہید بھی ہوئے حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ. سارا کس کو علیحدہ سمجھ لیجئے کہ یہ گویا کہ ماپنگ اپ آپریشن تھا, جس کے بعد کے جزیرہ نمایاں عرب سے شرک کا خاتمہ ہو. اب آئیے کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد دو طرف آپ کی جد و جہد چلی, ایک اندرون ملک اور ایک اب بیرون ملک. بیرون ملک کے لیے آپ نے خطوط لکھے, ان میں سے ایک خط کے بارے میں خیال ہے کہ جو حضرت نجاشی کو لکھا گیا, نجاشی کو, حضرت نجاشی نہیں, نجاشی کو, وہ حضرت نجاشی جو ایمان لائے گئے تھے وہ فوت ہو چکے, جب ان کا بیٹا تھا یہ, اور یہ ایمان نہیں لایا تھا. تو اس کے نام جو خط بھیجا گیا اس کے بارے میں گمان ہے کہ شاید یہ سن 6 ہی کے آخری ایام میں بھیج دیا گیا, صلح حدیبیہ کے تقریباً فوراً بعد, لیکن اکثر گرائی ہے کہ نہیں, یہ بھی سن سات ہجری میں آپ نے خطوط لکھے. چنانچہ ہرقلیس رومن امپرر, ان کے پاس دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. خسرو پرویز ایران کا امپرر, ان کے پاس عبداللہ ابن حذافہ سہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا. مقوقس جو پیٹریارک تھا الیگزینڈریا کا, اسکندریا کا, اس اوف پیٹریارک, وہاں پر حسن میں ایک طرح کی نیم مذہبی حکومت تھی, وہ بادشاہ بھی تھا اور وہ وہاں کا سرکارا جو دینی جو رہنما ہے عیسائیت کا, ان کے پاس حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ کو بھیجا. شاہ عمان کے پاس عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. شام سے متصل قبائل کی طرف جو ہے ایک وفد بھیجا, قبائل کیونکہ تھے وہاں کوئی نظام اور کوئی حکومت نہیں تھی, اور یہ عرب قبائل تھے لیکن جنہوں نے رومن امپائر کے زیر اثر عیسائیت اختیار کر لی تھی, تو عیسائی قبائل تھے لیکن تھے عرب, لیکن ان کی طرف جو ہے وہ 15-16 صحابہ کا ایک وفد بھیجا گیا بطور مبلغ کے. ان بدبختوں نے ان سب کو قتل کر دیا, شہید کر دیا, صرف ایک جو ان کے رئیس تھے کعب بن عمر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, صرف وہ بچ کر آ سکے, باقی سب کو انہوں نے شہید کر دیا. لیکن اس زمن میں سب سے اہم واقعہ جو پیش آیا وہ یہ ہے کہ شرحبیل بن عمر غسانی, یہ بھی اسی طرح کا عرب لیکن عیسائی, اور یہ گویا کہ ایک طرح سے سلطنت روما کا باج گزار تھا. یہ جو علاقے تھے اصل میں, جیسا کہ میں نے شروع میں آج آپ کے سامنے بیان کیا, جدیدہ نمایاں عرب, جدیدہ نمایاں عرب میں ادھر سے خلیج فارس یا خلیج عربی آ رہی ہے, ادھر سے بحرہ قلزم آ رہا ہے ریڈ سی, دونوں جا کے تو اوپر تو یہ جڑ جاتا ہے خشکی کے ساتھ بطیا ایشیا کے ساتھ. تو اس جڑاؤ میں دائمی طرف کا علاقہ کہلاتا عراق, لیکن اصل میں اس کو کہتے ہیں عراق عرب, یہ بھی عرب ہی لگ آئی ہے سارا, اور بائیں طرف کا شام کہلاتا تھا جو کہ آج جو ہے وہ کئی حصوں میں منقسم ہے, اسی میں شرق اردن ہے, اسی میں پیلسٹائن ہے, اسی میں فلسطین ہے, اسی میں اسرائیل ہے, اور اسی میں شام ہے, یہ سارا شام عرب ایک ملک کہلاتا تھا, عراق عرب شام عرب. تو کل عرب لینڈ شمار ہوتی تھی الجزیرہ, جزیرہ نمایاں عرب, اور اس کے ساتھ عراق عرب اور شام عرب. تو کل عرب لینڈ شمار ہوتی تھی الجزیرہ, جزیرہ نمایاں عرب, اور اس کے ساتھ عراق عرب اور شام عرب. تو یہ جو عراق عرب ہے اور شام عرب, اس کو بھی عرب قبائل آباد تھے. یہ اکثر و بیشتر وہ قبائل ہیں جو یمن میں آباد تھے, لیکن یمن میں جب وہاں زبردست سیلاب آیا اور بڑی تباہی آئی تھی, تو یہ قبائل سب کے سب نکل کر جو ہے پھیل گئے, مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے. انہی میں سے دو قبیلے اوس اور خزرج کے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے, اور دوسرے بہت سے قبیلے جا کر یہ عراق اور شام میں آباد ہو گئے. تو ان میں سے بصرہ ایک بڑا مرکزی شہر تھا, اور اس کا جو رئیس تھا شرحبیل بن عمرو غسانی, یہ چونکہ ایک طرح سے گویا کہ گورنر کی حیثیت تھی اس کی, سلطنت روما کی گورنر کی حیثیت تھی, اس نے جو ان کے پاس بھیجے حضور نے ایل جی حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کر دیا. یہ اب سفیر کی شہادت, وہ مبلغین کی شہادت بھی اپنی جگہ بہت بڑی بات تھی, جیسے ایک موقع پر 70 صحابہ بھی شہید کر دیے گئے تھے, اسی طرح یہ کہ یہاں پر بھی 14-15 شہید کر دیے گئے, لیکن یہ سرکاری سطح پر ایک علاقے کا والی یا گورنر یا حکمران جو ہے اس نے قتل کیا, شہید کیا ہے حضور کے سفیر کو, اور وہ خط لے کر آیا تھا, جبکہ وہ جو حضرات تھے ان کے پاس کوئی خط حضور کا نہیں تھا, وہ مبلغین کے گروپ کی حیثیت سے گئے تھے. لیکن یہ واقعہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل جو ہے وہ ایک طرف اعلان جنگ تھے, لہذا اس کا پھر حضور نے نوٹس لیا. اب یہ معاملہ تھا کہ جو عزت نفس کا بھی تھا اور ایک بڑا امتحان تھا کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کرتے ہیں کہ وقت کی ایک عظیم سلطنت کے ساتھ ٹکراؤ مول لے لیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ عرصے پہلے اس دنیا میں دو سپریم پاور شمار ہوتی تھی, دو سپر پاورز, ایک طرف امریکہ اور ایک طرف یہ یو ایس ایس آر. تو ظاہر بات ہے کسی بھی ملک کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ ٹکر مول لینا آسان کام نہیں تھا. اب تو خیر وہ ایک سپریم پاور رہ گئی, یو ایس ایس آر جو ہے ختم ہو گیا. اسی طریقے سے اس وقت جزیرہ نما عرب کے سر پر جو یہ دو قوتیں تھیں, سلطنت روما یہ مغرب کی جانب اور سلطنت ایران یہ مشرق کی جانب, عراق سے ہو کر سلطنت ایران کی طرف نکل جائیں گے, شام سے ہو کر سلطنت روما کی طرف نکل جائیں گے. یہ دو عظیم سلطنتیں تھیں اور ان میں عظیم تر تھی سلطنت روما, اس لیے کہ وہ تین بڑے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی. سلطنت روما کے تحت تھا سارا شمالی افریقہ, یہ سارا مصر, لیبیا, الجزائر, یہ سارا آخر تک اٹلانٹک تک یہ پورا کا پورا جو ہے یہ شمالی افریقہ کا علاقہ یہ سلطنت روما میں تھا. پورا مغربی ایشیا تھا, یہ پورا شام کا علاقہ جو ہے اور ترکی کا علاقہ, پورا ترکی یہ بھی اس کے تحت تھا, اور پھر ایسٹ یورپ کا بہت بڑا علاقہ اس کے تحت تھا. تو تین ٹانگیں تھیں اس کی, یوں سمجھیے. لہذا اس اتنی بڑی عظیم سلطنت سے جو ہے وہ ٹکر لینا, لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر حضور اقدام نہ کرتے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ مورال جو ہے وہ ختم ہو جاتا, پھر مسلمانوں میں ہمت کہاں سے رہتی, پھر یہ کہ ٹکر لینے کے لیے جو جرت چاہیے وہ باقی نہ رہتی. حضور نے فیصلہ کیا, 3000 کا لشکر تیار کیا, اور اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے واقعات کا حضور کو پہلے سے کچھ علم یا اندازہ کم سے کم تھا, کہ آپ نے پہلی مرتبہ یہ کیا کہ اس لشکر کا اولین سردار تو مقرر کیا حضرت زید ابن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ, لیکن فرما دیا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر سیکنڈ کمانڈر ہوں گے جعفر ابن ابی طالب, حضور کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے, حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر. اور فرما دیا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو تیسرے عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے, یہ انصاری صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد آپ خاموش رہے. بہرحال یہ 3000 کا لشکر جو ہے پیش قدمی ہوٹ کرتے ہوئے جب گیا ہے, اور یہ شرق اردن کا علاقہ تھا اس وقت کا, شام کا علاقہ, اس لیے کہ میں نے بتایا یہ سب شام ہی تھا, شرق یہ پورا لبنان, پورا شام, پورا یہ اسرائیل اور فلسطین اور پورا شرق اردن, یہ سارا کا سارا کیا تھا, یہ شام. تو تقریباً 2 منزل کا فاصلہ رہ گیا تھا بیت المقدس سے, یروشلم سے صرف 2 منزل کے فاصلے پر یہ موتا ایک جگہ تھی. موتا میں وہاں پر معلوم ہوا پہنچ کر کہ تو 2 لاکھ کا لشکر جو ہے پڑا ہوا ہے رومنز کا. اب ان کا سوال پیدا ہوا کیا کریں, یہ 3000 کی نفریت صرف گویا کہ 66 گنا, تو کسی بھی حساب سے مقابلہ تو کسی حساب سے بھی فیزیبل تو نہیں ہے. جب مجلس مشاورت ہوئی ان کا مقصد, لوگوں نے کہا وہی جو غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا, کہ ہمیں تو شہادت کی موت پر کار ہے, ہمیں فتح اور شکست سے تو کوئی سروکار نہیں, لہذا ہم نے تو ظاہر بات ہے قدم پیچھے نہیں ہٹانے, حضور نے ہمیں بھیجا ہمیں جنگ کرنی. 12 جنگ ہوئی, اس میں 2 روایتیں ہیں کہ 1 لاکھ کا لشکر تھا ان کا, یہ 2 لاکھ کا لشکر تھا, 1 لاکھ کا بھی ہو تو 33 گنا, یہ 3000 کے صرف ہوا وہی کہ جو جس کا کچھ اندازہ حضور کو پہلے سے تھا. زید ابن حارثہ بھی شہید ہو گئے, پھر حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے, پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے, پھر مسلمانوں نے خود, اب حضور کی طرف سے تو چوتھا کوئی جو ہے نامزد نہیں تھا, تو حضرت خالد ابن ولید کو پھر انہوں نے اپنا کمانڈر مقرر کیا. حضرت خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے اس روز 9 تلواریں ٹوٹی اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سرف رہ گیا تھا, اس کو پوری تلوار بھی نہیں کہہ سکتے, وہ میرے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا, وہ ٹوٹا نہیں دیر بعد میں. تو بڑی انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور شجاعت کے ساتھ ہی ذہانت کا ایسا کیا کہ اس نرغے سے اپنی فوج کو واپس نکال کر لے آئے. صرف 12 صحابہ شہید ہوئے اور نمر کتنے جو ہے رومن جو ہے وہ بڑی تعداد میں انہوں نے شہید کر دیے, لیکن پھر یہ ہے کہ یہ اپنے اس فوج کو نکال کر نرغے سے واپس مدینے لے آئے. اور یہ کہ مدینے والوں نے تو پھر ان پر مٹی پھینکی کہ تم بھگوڑے ہو, میدان جنگ سے منہ موڑ کر آ گئے ہو. حضور نے فرمایا نہیں, یہ بھگوڑے نہیں ہیں, بلکہ یہ تو متحیزن الی فیتن. سورہ انفال میں جو دو شکلیں بتائی گئی ہیں کہ جنگ سے پیچھے قدم ہٹانے کی دو شکلیں ہو سکتی, الا متحرفن لقتالن اور متحیزن الی فیتن. یا تو یہ کہ پیترا بدلنے میں کسی وقت جو ہے آرڈرلی ریٹریٹ ضروری ہو جاتی ہے, جیسے دو آدمی لڑ رہے ہیں تو ایک شخص پیترا بدلتا ہے, ادھر سے ہٹ کے ادھر آتا ہے, ادھر سے ہٹ کے ادھر جاتا ہے, تلوار کبار کدھر سے میں کروں, کدھر سے صحیح رہے گا. اسی طرح فوجیں بھی جو ہے وہ ٹیکٹیکل مووز ہو سکتی ہے کہ جس میں کسی وقت کسی جگہ سے آرڈرلی ریٹریٹ کرنی پڑے. تو متحرف لقتال اور متحیز لافیتن, یا پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اپنے جو بڑا لشکر ہے اس کے ساتھ جا کر مل جانا چاہتے ہو. تو حضور نے فرمایا یہ متحیز لقتال والا معاملہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے وہاں پہلے ہی خبر دے دی تھی مدینے میں, زید ابن عارصہ شہید ہو گئے, بہت حضور کو صدمہ بھی ہوا ان شہادتوں پر. جعفر طیار شہید ہو گئے, حضور کے چچا داد بھائی بھی تھے. حضور نے فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دو پر عطا کر دیے ہیں جن کے تحت وہ جنت میں بوستے پھر رہے ہیں جنت کے باغ کے اندر, اس لیے وہ طیار ذو الجناحین بھی کہلاتے. انہیں دو اللہ تعالیٰ نے پر دے دیے. پھر یہ کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. پھر حضور نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. یہ جو حضرت خالد کے بارے میں آتا ہے, خالد سیف من سیوف اللہ, تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اب جھنڈا سنبھال لیا ہے اور اللہ تعالیٰ فتح دے گا. تو حضور نے اس کے لفظ فتح استعمال کیا, اس لیے کہ اتنی بڑی فوج کے نرغے سے نکل آ جانا یہ بھی بہت بڑی کامیابی. لیکن اب پھر حضور نے ایک بڑی تیاری شروع کر دی. پہلی مرتبہ نفیر عام, اب تمام مسلمان کلمہ گو جو بھی ہے مومن ایمان کے مدعی انہیں چلنا ہوگا نفیر عام. اور پہلی مرتبہ آپ نے اعلان کر دیا کہ اب ہمارا مقابلہ رومن امپائر سے ہے, ہرقل سے ہے, رومی شہنشاہ سے. اس سے پہلے آپ جنگوں میں ایک تو یہ کہ نفیر عام کا بھی نہیں ہوئی, ترغیب ہوتی تھی, تشویق ہوتی تھی, نکلو اللہ کی راہ میں, نکلو اللہ کی راہ میں, اس میں درجات ہے, اس میں بہت سا ثواب ہے, بہت تمہیں اجر ملے گا, لیکن یہ نہیں تھا کہ ہر شخص کے لیے نکلنا لازم. لیکن اب چونکہ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ, اس کی سٹینڈنگ ٹرینڈ آرمیز تھی لاکھوں کی تعداد میں, رومن لیجنڈز تو مشہور ہے تاریخ کے اندر جس طریقے سے کہ ان کا جو اسلحہ ہوتا تھا, جس طریقے سے ان کا زرہ انہوں نے پہنی ہوتی تھی, وہ تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی یعنی غرق آہن اور بڑے منظم, بہت جو تربیت یافتہ قواعد یافتہ فوج. یہ بیچارے عرب کے جو ہے ابھی نہ ان کی کوئی ٹریننگ, نہ ان کی کوئی فوجی اس طرح کی تشکیل, کچھ بھی نہیں. یہ تو والنٹیئر کے درجے میں تھے, کچھ ٹریننگ آرمیز اور ٹرینڈ آرمیز کے درجے میں تو نہیں تھے. تو اتنا بڑا ٹکراؤ ہونے والا ہے تو اعلان عام سب چلے, نمبر ایک. نمبر دو, صاف کہہ دیا کہ اب ہمارا سلطنت روما کے ساتھ مقابلہ ہے. بہرحال یہ آخری بڑی آزمائش تھی صحابہ کی جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے دی. منافقین اس میں فیل ہو گئے, ناکام ہو گئے, ایک اور چھلنی لگ گئی. یعنی فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ایمان کا بھی امتحان ہو گیا آپ کہ وہ واقعتاً ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں, یہ جھوٹ موٹ کے ایمان لائے ہیں یا واقعتاً ایمان لائے ہیں. کیونکہ جن لوگوں نے جھوٹے بہانے بنائے اور جھوٹے بہانوں سے اپنے آپ کو ایگزمپٹ کیا, رخصت لے لی, معلوم ہوا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے, چلنی لگ گئی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا. بہرحال حضور 30,000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں. رجب سن 9 میں آپ نے سفر شروع کیا ہے, رمضان سن 9 میں واپسی ہوئی ہے. 50 دن کل لگے ہیں اس مہم میں. اسے غزوہ کہتے ہیں, لڑائی کی نوبت نہیں آئی, غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور بھی اس میں ساتھ تھے. اس میں وہاں 20 دن آپ مقیم رہے تبوک میں. تبوک بھی شام کی بالکل سرحد کے اوپر واقع ہے, اور خود رومن امپرر ہیریکلیس موجود تھا, 5 لاکھ فوج کے ساتھ موجود تھا لیکن وہ سامنے نہیں آیا، مقابلے میں نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم آدمی تھا. وہ اسکرپچرس جو ہیں کرسچن جوڈائک اسکرپچرس، تورات اور انجیل کا وہ ماہر تھا، عالم تھا، اور وہ پہچان چکا تھا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہے. اس کا یہ گمان تھا کہ پہلے جیسے فوج آئی تھی کسی اور کی سرکردگی میں، ایسے ہی فوج آئے گی، محمد خود نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب معلوم ہوا تو وہ تو حضور خود آ گئے ہیں، تو وہ مقابلے میں نہیں آیا. اسے معلوم تھا کہ رسول کے ساتھ مقابلہ تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو ایسے ہی ہے کہ خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر گرے، ظاہر بات ہے کہ اس کو کٹنا تو خربوزے کو، چھری کو تو کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسولوں کے معاملے تو ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ کا یہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ لکھا ہوا ہے، میں اور میرے رسول غالب بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے اب وہ چونکہ پہچان چکا تھا، وہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ جب خط لے کر گئے ہیں ان کے پاس، اور وہ ایلچی جو تھے کہ جو اس کے پاس خط لے کر گئے ہیں، دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس نے حضرت سفیان، اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ کہ آئے ہوئے تھے کافر ہی کی حیثیت سے، مشرک کی حیثیت سے ایک قافلہ لے کر آئے ہوئے تھے، لہذا ان کو بلایا کہ تم جو ہے تم بتاؤ اس خط کے بارے میں، یہ خط کیسا ہے، کون ہے. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے اور ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن چاہتا یہ تھا کہ جیسے 300 سال قبل تقریباً کانسٹنٹائن ایمپرر، وہ بھی رومن ایمپرر تھا نا، وہ جب عیسائی ہو گیا تھا تو پوری مملکت بھی عیسائی ہو گئی تھی. یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو ساری میری مملکت بھی مسلمان ہو جائے، تاکہ میری جو ہے میری بادشاہی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، ورنہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں اور پوری قوم نہیں کرتی تو پھر میں تو ختم ہو گیا، میں چلا جاؤں گا، مجھے چھوڑنا پڑے گا، میری قوم جو ہے میری بادشاہت کو قبول نہیں کرے گی. تو وہ بادشاہت اس کے پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ گئی تھی، ورنہ وہ حضور کو پہچان چکا تھا. اسی طرح مقوقس جو تھا مصر کا بیٹریا، وہ بھی حضور کو پہچان چکا تھا، اس نے بھی حضور کے ایلچی کا بڑا اعزاز کیا اور حضور کی خدمت میں تحفے بھی بھیجے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لایا، لیکن یہ کہ کوئی توہین نہیں کی ایلچی کی، توہین کی خسرو پرویز نے، حضور کا نام مبارک چاک کر دیا، اور حضور نے فرمایا کہ در حقیقت اس شخص نے اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے، اس کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، یہ میرا خط جو ہے میرا نام مبارک اس کے پرزے نہیں کیے، اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے. اور واقعہ یہ ہوا کچھ ہی عرصے کے بعد، سلطنت روما تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دو ٹانگیں ٹوٹی، ایک ٹانگ سلامت رہی، یعنی یورپ میں سلطنت روما باقی رہی. دور خلافت راشدہ میں اگرچہ کہ رومن سلطنت جو ہے شمالی افریقہ سے نکال دی گئی اور مغربی ایشیا سے بھی نکال دی گئی، یہ سارا ترکی کا علاقہ، شام کا علاقہ اسے لے لیا گیا، دو ٹانگیں ٹوٹ گئی، لیکن تیسری ٹانگ اس کی پھر بھی انٹیکٹ رہی، اس کے جو یورپین جو مقبوضات تھے وہ تو برقرار رہے، سلطنت ختم نہیں ہوئی. لیکن سلطنت ایران تو بالکل ختم ہو گئی، نسیم منسیہ ہو گئی، اس کے پرزے ہو گئے. بہرحال یہ جو آپ 20 دن تک پھر وہاں مقیم رہے، 15 دن جانے کے، 15 دن آنے کے، 20 دن مقیم، 50 دن کی یہ مہم تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھات بیٹھ گئی حضور کی اس پورے علاقے میں، اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ باج گزاری کے معاہدے کر لیے. آس پاس سے جتنے لوگ تھے وفود آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ٹریبیوٹ دیں گے، ہم آپ کی ماتحتی قبول کرتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر چونکہ امپرر جو ہے مقابلے میں نہیں آیا، پھر حضور واپس آ گئے. لیکن اس کے بعد آپ نے ایک اور جیش تیار کر دیا، جیش اسامہ. مرض وفات میں جب حضور مبتلا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جیش اسامہ تیار ہو گیا تھا. حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید، ان کو اس کا سرکردہ اور جو کمانڈر بنایا گیا. یہ جیش ابھی نہیں روانہ ہوا تھا، یعنی بس مدینے سے تو روانہ ہوا تھا، لیکن ابھی قریب ہی وہ اس نے کیمپ لگایا ہوا تھا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پہلا مسئلہ جو حضرت ابو بکر کے سامنے آیا خلیفہ کی حیثیت سے پالیسی کے معاملے طے کرنے کے لیے، وہ یہی تھا کہ جیش اسامہ کو بھیجا جائے یا روک لیا جائے. بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کے دل زخمی ہو گئے حضور کے انتقال کی وجہ سے، اور اندرون ملک عرب بھی ہو سکتا ہے بہت سے فتنے کھڑے ہو جائیں. چنانچہ خبریں آئی رہی تھی کہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، لہذا یہ کہ اس وقت بہتر ہے، زیادہ مناسب یہ ہے کہ جیش اسامہ کو روک لیا جائے، اس لشکر کو نہ بھیجا جائے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیسے ممکن ہے کہ جو جیش جو لشکر حضور نے تیار کر دیا تھا اسے میں روک دوں، یہ نہیں ہوگا. لہذا وہ جیش اسامہ روانہ کیا گیا، اور اسی سے یوں سمجھیے کہ آگے یہ پروسیس چلا. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر تین فوجیں نکلی ہیں، ایک مغرب کی طرف شام سے ہو کر اور جزیرہ دمائے سیرا سے گزر کر، پھر یہ مصر اور لیبیا وغیرہ وغیرہ ہوتی ہوئی، اور یہ خلافت راشدہ کے دوران پھر پورا کا پورا شمالی افریقہ فتح ہو گیا. ایک مشرق کی طرف عراق عرب سے ہو کر ایران، اور ایران سے آگے خراسان، اور خود ہمارا جو ہے یہ افغانستان کا اکثر بیشتر حصہ یہ بھی فتح ہو گیا تھا حضرت عثمان کے عہد خلافت تک. تو گویا کہ یہاں سے لے کر تقریباً درہ خیبر سے سمجھ لیجئے شروع ہو کر، بلکہ دریائے سندھ سے شروع ہو کر اور ادھر دریائے جیہود سے شروع ہو کر اور اٹلانٹک اوشن تک، یہ جو اسلام کا جو خلافت کا نظام تھا وہ اس کے تحت آ گیا. شمال میں البتہ یہ کہ زیادہ کھلی جگہ نہیں تھی، کوکیشین ماؤنٹینز آ جاتے ہیں، لہذا کوہ قاف جسے عام طور پر کہا جاتا تو وہاں تک پہنچ گئے، لیکن یہ کہ بھارت اس سے آگے نہیں ہوئی. یہ پورا علاقہ جو ہے یہ گویا کہ اب یہ ایکسپورٹنگ دی ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیونڈ دی جیوگرافیکل لمٹس آف دی عربین پیننسولا، جزیرہ نمائے عرب کی سرحدوں سے باہر حضور کے انقلاب کی یہ توسیع اور تصویر اس طور سے شروع ہو گئی. اب یہ کس طور سے آگے بڑھی، کس رفتار سے ہوئی، میں اس کے یہ ہماری اس وقت کی گفتگو سے جو ہے اس کے موضوع سے متعلق نہیں ہے. یہ گویا کہ ساتواں قدم ہے کہ جس نے ثابت کیا کہ حضور کا انقلاب واقعتاً ایک ٹرو ریولیوشن تھا. میں نے دو باتیں عرض کی تھی، ایک تو یہ کہ موسٹ پروفاؤنڈ ریولیوشن آف دی ہیومن ہسٹری، مکمل ترین انقلاب، ہر شے بدل گئی، انفرادیت سے اجتماعیت تک، عقائد، عبادات، مراسم، رسومات اور معاشرتی زندگی، معاشی نظام، سیاسی نظام، ہر شے بدل گئی. اور نمبر دو یہ کہ ایک ہی لائف سپین میں یہ انقلاب مکمل ہو گیا جزیرہ نمائے عرب میں، اور اسی لائف سپین میں اس کی ایکسپورٹنگ کا بھی پروسیس شروع ہو گیا. یعنی یہ سیکنڈ جو مرحلہ کہنا چاہیے اس کو، کہ ایک ملک کے اندر انقلاب کے بعد اس کی عالمی سطح پر اس کی توسیع اور تصدیق، اس کا بھی آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود فرما دیا، جسے پھر کیری کیا ہے، جسے پھر آگے لے کر چلے ہیں آپ کے جانصار صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی سرکردگی میں صحابہ کرام نے پھر گویا کہ حضور کے مشن کو آگے بڑھایا ہے. یہ منہج انقلاب نبوی کی حد تک ایک تاریخی اور سیرت کا ایک تجزیہ، ایک جائزہ، اور جدید اصطلاحات میں اس کو سمجھنے کی کوشش، اور اس کے مختلف مراحل اور مراحل کی تقسیم، یہ سب آپ کے سامنے آ گئی. اب جو ہماری گفتگو کا جو اہم ترین حصہ ہے، جتنا وقت اس وقت موجود ہے اس نشست میں، وہ بھی میں استعمال کر لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو یہ اس کام کے لیے جد و جہد کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ منہج انقلاب نبوی جس طور سے برپا ہوا، انقلاب حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک مثال ہے. میں نے پہلے جائزہ لیا تھا کہ جو غیر نبوی انقلابات ہیں، فرینچ ریولوشن کسی نبی کے ذریعے سے تو نہیں آیا، بولشویک ریولوشن کسی نبی کے ذریعے سے تو نہیں آیا، تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے بھی کوئی مد مقابل ہو کر نہیں آ سکتا حضور کے انقلاب کے. لیکن اسی طریقے سے انبیاء اور رسل میں بھی کہیں اس کی کوئی مثال موجود نہیں، کسی رسول کے ہاتھ میں انقلاب برپا نہیں ہوا. رسولوں میں بہت اونچا مقام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، اگرچہ اول العزم من الرسل عام طور پر پانچ مانے جاتے ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلوۃ والسلام. بعض حضرات کے نزدیک ان میں دو کا اور اضافہ کر لیا جائے، حضرت ہود اور حضرت صالح، سات. لیکن ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کسی کے ذریعے بھی انقلاب کی برپا نہیں ہوا، نہ حضرت نوح کے ہاتھوں، نہ حضرت ہود کے ہاتھوں، نہ حضرت صالح کے ہاتھوں، بلکہ ان تینوں کا معاملہ تو یہ ہوا ہے کہ پوری قومیں ہلاک ہو گئی. بس اس کو آپ انقلاب کہنا چاہیں تو کہہ لیں. جو موجود چند لوگ ایمان لائے حضرت نوح پر، حضرت ہود پر، حضرت صالح پر، ان کو بچا لیا اللہ نے، ان سے پھر ایک نئی قوم ابھری، وقت لگا، لیکن یہ کہ کوئی وقت کے نظام میں فوری طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ابو الانبیاء ہیں، ان کی اولاد میں کتنے نبی اللہ نے اٹھائے ہیں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے، انہی کی اولاد میں سے، موسیٰ بھی اور یہ سب کے سب انبیاء جو ہیں، جو جن کو آپ کہتے ہیں دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹامنٹ، سارے کے سارے. پھر حضرت مسیح جو ہے کم سے کم والدہ کی طرف سے تو اسرائیلی ہیں، حضرت ابراہیمی کی نسل سے ہیں بن باپ کے، لیکن ماں تو تھی نا، اور ماں بھی تو اسرائیلی تھی. اتنے انبیاء جن کی اولاد میں آئے، جنہیں کہا گیا امام الناس، انی جاعلک للناس اماما، جن کے بارے میں کہا گیا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا خلیل، اپنا دوست بنا لیا. لیکن ان کے ذریعے سے بھی کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا. دعوت کے دو تین مراکز قائم ہو گئے. حضرت اسماعیل کو بٹھا دیا بیت اللہ کے پاس اعجاز میں، حضرت اسحاق کو آپ نے بٹھا دیا یہ فلسطین کے علاقے میں، اپنے جو نتیجے تھے حضرت لوط انہیں بھیج دیا صدوم و عمورہ کی بستیوں کی طرف. بس دعوت ہی جو ہے کام ہوئے، انقلاب تو کوئی نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ انقلاب کے قریب پہنچ گیا، جبکہ آپ نے کہا کہ اب جنگ کرو، اور بنی اسرائیل نے کورا جواب دے دیا، فَصَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یہاں آ کر وہ پروسیس رک گیا، ورنہ اگر اسی وقت وہ جنگ کرتے اور اللہ فلسطین پر انہیں طلبہ دے دیتا، حکومت ان کی قائم ہو جاتی، تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات دنیاوی ہی کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی. لیکن قوم کے کورا جواب دینے کی وجہ سے پروسیس وہیں رک گیا. حضرت مسیح کا تو معاملہ ہے ہی صرف یہ کہ تین سال کی دعوت کی جو ان کی جو مسائل ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد قوم ان کو مارنے پر اور سولی دینے پر تل گئی، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب جب آئیں گے دوبارہ تو وہ دوسرا مسئلہ ہے. اب تک کا معاملہ جو ہے اس کے اعتبار سے حضور تک پوری انبیاء اور رسول کی تاریخ میں کسی دوسرے رسول کے ہاتھوں یہ انقلاب برپا نہیں ہوا. اب کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے، جبکہ اب نہ کوئی نبی آنا ہے نہ رسول آنا ہے. کلوز ٹو امپاسبل. اس کو میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام. تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے. اب کس کے ہاتھوں ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، ان کے ہاتھوں. اب کیسے ہو جائے؟ لیکن حضور کی دی ہوئی خبریں ہیں کہ ہوگا، واضح پیشن گوئیاں جو ہوگا. حضور کو بھیجا گیا دین کے غلبے کے لیے، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. تو جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت تو حلول شرمندہ تکمیل ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. تین دفعہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں ایک شوشے کے فرق کے بغیر. سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ صف آیت نمبر 9. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین. پانچ دفعہ قرآن میں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے بھیجا ہے، جن میں سب سے کلیئر آیت جو ہے وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر ونذیر بنا کر. اس کو جوڑیے، صغرا کبرا نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ حضور کا مقصد بعثت اس وقت مکمل ہوگا جب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب آ جائے گا، اور اس کی خبر دی ہے حضور نے کہ ہوگا. اس کے لیے احادیث ہیں جن کو کہ ہم نے بہت عام کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں چھاپ کر، اس لیے کہ بحالات موجودہ ویسے بھی ہمیں ناممکن نظر آتا ہے. کیسے ہو جائے گا جبکہ نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے، کوئی امتی کی قیادت ہی ہوگی نا، کوئی معصوم رسول نہیں آئے گا، ہر قدم پر اس کی جو ہے ہدایت اور رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، اجتہاد کرنے پڑیں گے، اور اجتہاد میں خطا کا بھی امکان ہے، ثواب کا بھی امکان ہے. تو کیسے ہو جائے گا؟ اس حوالے سے ایک تو یہ کہ ان حدیثوں کو اچھی طریقے سے حرز جان بنانا ضروری ہے کہ ہوگا، لازمن ہوگا. لہذا ہمارے دین و ایمان کا تقاضا یہ کہ اس کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، تن من دھن اس کے لیے وقف کریں، لگا دیں اپنے آپ کو. ہماری زندگی میں ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہ ہو، لیکن یہ کہ ہم اپنے آپ کو لگا دیں اس کام کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ ہمارا تو فرض منصبی ہے. اگر ہم جہنم کے آگ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ہمیں جدوجہد کرنی ہے اللہ کے دین کے غلبے کی، تاکہ مقصد بعثت محمدی بتمام و کمال پورا ہو جائے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ بحالات موجودہ جب ہمیں کام کرنا ہے اور جہاں کام کرنا ہے تو اس منہج انقلاب نبوی کو آیا ٹوٹلی ایز سچ ہمیں اختیار کرنا ہوگا، یا یہ کہ اس کے ضمن میں کہیں کہیں کوئی ہمیں زمانے کے حالات کی تبدیلی کی مناسبت سے کوئی تبدیلی بھی اختیار کرنی ہوگی. یہ ہماری انشاءاللہ اگلی نشست کا موضوع ہوگا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، صدر مؤسس مرکزی انجمن صدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان کے خطابات کا سلسلہ شعبہ سمع و بصر مرکزی انجمن صدام القرآن لاہور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. اس سلسلہ خطابات کے 7 حصے آپ سماعت فرما چکے ہیں. اس وقت اس سلسلے کا 8 خطاب حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. عہد حاضر میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس کے ضمن میں ایک تو اس اعتبار سے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ مثال ہے. تو اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء اور رسل ہیں ان کے طریقہ ہائے کار میں تھوڑا تھوڑا اختلاف نظر آتا ہے، حضرت ابراہیم کا منہاج کچھ اور نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ کا منہاج قدر مختلف، حضرت عیسیٰ کا منہاج قدر مختلف. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن منہاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس قدر واضح طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ تو صرف 1400 برس پرانی بات ہے نا، تاریخ کا سورج جس کو نہار پر چمک رہا تھا، یہ کوئی پری ہسٹورک ایرا نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں تو کوئی اشتباہ نہیں ہے، ہر چیز بالکل واضح ہے. سیرت جو ہے آپ کی بعثت کے بعد سے لے کر اور آپ کی حیات طیبہ کے اختتام تک ہر چیز جو ہے بالکل کلیئر سامنے ہے. تو ہمارے لیے جو اسوہ ہے در حقیقت وہ اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو اختیار کرنا ہو. یہ بات جو قرآن مجید کی اس آیت سے مستنبط ہوتی ہے، اس کو کہا ہے بالکل واضح الفاظ میں حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسے ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے بیان کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نامزد کیا حضرت عمر کو اپنے جانشین کی حیثیت سے، تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں یہ الفاظ تھے، ان ھذا الامر، یہ جو خلافت کا معاملہ ہے جس کے لیے میں جانشین بنا رہا ہوں اپنی جگہ اپنے انتقال کے بعد عمر کو، ان ھذا الامر لن یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کا جو آخری دور کا معاملہ ہوگا وہ درست نہیں ہو سکے گا مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے دور کا معاملہ درست ہوا. اب پہلا دور ہے حضور کے فوراً بعد خلافت طلب منہاج النبوہ، اور آخری دور ہے جو قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہونا ہے. اب اس میں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ان میں احادیث جو ہیں ہم نے نوید خلافت کے عنوان سے لاکھوں کی تعداد میں وہ احادیث چھاپ کر جو ہے پھیلائی ہیں عام کی، تو وہ احادیث بالکل صریح. تو اول اور آخر، اول خلافت قائم ہوئی کس طور سے؟ قائم تو سارا نظام محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین نے پھر اس کو کیری کیا، آگے بڑھایا چلایا، انقلاب برپا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی طریقے پر نہیں یسلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اور پھر اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام دار الہجرہ امام مدینہ، انہوں نے فرمایا لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، ہرگز درست نہیں ہو سکے گی اس امت کے آخری دور کے حالات مگر اسی طریقے پر عمل پیرا ہو کر جس طریقے پر کے پہلے حصے کے حالات درست ہو گئے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے وہ دلائل رکھے ہیں جن کے روح سے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سیرت النبی میں جو ہمارے سامنے منہاج انقلاب آیا ہے قدم بقدم دیکھیں. جہاں تو حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہو وہاں تو جو کا تو اسی قدم کو اسی طور سے اختیار کرنا لازم ہے. جہاں حالات میں تبدیلی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس تبدیلی کا تقاضا کیا ہے. اب آئیے سب سے پہلا قدم تھا دعوت. دعوت ایمان کی بذریعہ قرآن، اس کے لیے تمام ممکنہ ذرائع ابلاغ جو بھی حاصل کیے جا سکتے ہوں ان کا استعمال پہلا قدم. اس سے ہمیں جو کا تو رکھنا ہے. قرآن ہمارا میڈیم آف دعوت ہے، دعوت کا جو مرکز و محور ہے ذریعہ ہے وہ قرآن. یہی وجہ آپ دیکھیے کہ میں نے ویسے تو یہ کہ 1951 سے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے زمانے سے ہی قرآن مجید کا درس دیتا چلا آیا ہوں، جمعیت کے اجتماعات میں، جماعت کے اجتماعات میں، جماعت اسلامی کے دور میں، لیکن 1965 سے لے کر تو اور یہ آج تک تو میری زندگی کا اکثر و بیشتر جو ہے میری وقت، میری صلاحیت جو بھی ورکنگ کیپیسٹی ہے، ایک تو آدمی سوتا بھی ہے، استراحت کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، جو بھی ورکنگ پوٹینشیل ہے، جو بھی میرے ورکنگ آورز ہیں، ان کا بیشتر حصہ لگا ہے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے درس قرآن کے. اسی سے یہ قرآن انجمن قائم ہوئی، قرآن کالج، قرآن اکیڈمیز، قرآنی تربیت گاہیں، قرآنی کانفرنسیں، پھر ہم نے خاص طور پہ تراویح کا نظام بنایا کہ کم سے کم رمضان میں ایک مرتبہ انسان قرآن مجید میں سے گزرے سمجھ کر. یہ سارا کام کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کہ منہج انقلاب نبوی کے مطابق دوبارہ انقلاب اسلامی کو برپا کرنے کے لیے پہلا قدم لیا. اب اس میں کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ جو اصل فلسفہ ہے اس میں انقلابی اور توحید ہے. توحید کے دو پہلو ہیں، اعتقادی اور توحید کی جو کرونریز ہے کہ جن کی در حقیقت جن سے کہ وہ انقلابی نظریہ وجود میں آتا ہے. اعتقادی طور پر وہاں اس کی زیادہ ضرورت تھی، آج ہمارے ہاں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب لوگ اعتقادی طور پر جو ہے بہرحال اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں. عمل میں خامیاں کہیں ہیں، ان میں بھی بڑی باریک بحثیں ہو جاتی ہیں. کیا وہ اللہ سے دعا کرنے میں کسی کا واسطہ دیا جا سکتا یا نہیں دیا جا سکتا، اب اس میں بحثیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ کہ دعا اللہ ہی سے کرنی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے. جو لوگ جاتے بھی ہیں قبروں پر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کر اصحاب قبر سے تو کچھ مانگنے نہیں جاتے، دعا تو ہم اللہ ہی سے کرتے ہیں. باقی قبروں پر جانے کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو، جا کے وہاں سلام کرو، السلام علیکم یا القبور. اب ان کے دلوں میں کیا ہے جو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ کہ کیونکہ جہاں تک نظری اعتبار سے ایٹ دی فیس آف اٹ وہ توحید کو اعتقادی طور پر تو مانتے ہیں، البتہ اگر کوئی کمی ہے تو درس قرآن کے ذریعے سے ان کی وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے. جب یہ بات قرآن مجید میں واضح ہو جاتی ہے کہ مشکل کشا اس کے سوا کوئی نہیں، حاجت روا اس کے سوا کوئی نہیں، دعا اس کے سوا کسی سے نہیں کرنی. فرشتے ہیں لیکن یہ کہ فرشتوں سے آپ دعا نہیں کر سکتے، اسی طرح اولیاء اللہ کی ارواح ہو کہیں لیکن آپ ان کو پکار نہیں سکتے، آپ ان سے مدد طلب نہیں کر سکتے، آپ کو اللہ کو پکاریں گے. تو گویا کہ اگر کہیں اعتقادی اعتبار سے چور دروازوں سے شرک جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں آ بھی گیا ہے تو درس قرآن جو عام آدمیوں کے لیے ہے اس سے اس کا ازالہ ہوتا چلا جاتا ہے. البتہ جو آپ کا ایلیٹ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس توحید کے انقلابی تصور کو زیادہ امتزاج کیا جائے. انقلاب ہمیشہ دنیا میں جب آتا ہے تو پہلے اس قوم کے اندر جو انٹیلیجنسیاں ہوتا ہے پہلے وہ کسی نظریے کو قبول کرتا ہے. انقلابی نظریہ ظاہر بات ہے کہ عام آدمی دیہاتی کی سمجھ میں شروع میں نہیں آتا، وہ تو جو انٹیلیجنسیاں ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں، پھر وہ عام ہوتا ہے، پھر وہ نظموں کے ذریعے سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مارکسزم کس بلا کا نام ہے، وہ یہ جو ریڈی والا کہتا تھا استحصال، تو اسے کیا پتا استحصال کے معنی کیا ہے؟ تانگے والا بھی استحصال کا لفظ بولا، اتنا ثقیل لفظ ہے عربی زبان کا، انہیں کیا پتا؟ یہ تو سارا جو فلسفہ تھا مارکسسٹ اس فلسفی جسے ڈرامہ نویس فیض احمد فیض جیسے شاعر بڑے بڑے لوگ جو ہیں افسانے لکھنے والے ڈرامے لکھنے والے وہ جب اس سے پوزیس ہوئے انہوں نے اپنے افسانوں غزلوں نظموں کے ذریعے سے وہ عوام کے اندر پہنچا دیا. تو سب سے پہلا ہدف ہوتا ہے جو کسی معاشرے کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جدید ٹرمینالوجی میں ری انٹرپریٹڈ فلسفی دین کا جس کے لیے کہ علامہ اقبال کی کتاب جو ہے اٹس دی فرسٹ اٹمپٹ آف اٹس کائنڈ پہلی کوشش. یوں سمجھیے کہ جدید علم کلام کا یہ قاعدہ ہے پرائمر ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اس لیے کہ آپ کو انٹیلیجنسیا تک اسلام کے عقائد کو پہنچانے کے لیے جس طرح کے دلائل کی ضرورت ہے جس طریقے کی اپروچ کی ضرورت ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اختیار کی. ان کی بعض نتائج سے اختلاف ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی نبی نہیں تھے رسول نہیں تھے معصوم نہیں تھے لیکن یہ کہ ان دی رائٹ ڈائریکشن صحیح رخ پر وہ پہلی کوشش ہے. اس حوالے سے یہ دونوں پہلو جو ہیں ہمیں سامنے رکھنے ہیں. اس لیے میرے درس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ شکایت ہوتی ہے یہ آپ کا درس کا لیول اونچا ہوتا ہے عام آدمیوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے. حالانکہ میرے درس کی مجالس میں عوام بھی آتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کسی کو محسوس نہیں کیا کہ وہ پرٹرب ہو کہ اس کی سمجھ میں بات نہ آ رہی. اس لیے کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو ریپیٹ کرتا ہوں. ایک بات اگر مشکل انداز میں آئی ہے تو اس کو آسان انداز میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ دوہرا دوں. ایک بات انگریزی کے حوالے سے کہی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں بھی اس کا متبادل جو ہے وہ لے آؤں. بارہ بھی اپنی سی کوششیں کوتاہیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن پہلی بات یہ ہے یوں کا تو ہمیں حضور کے اس نہ عمل کو اختیار کرنا ہے کہ دعوت ایمان بدریا قرآن اس کے لیے ذرائع ابلاغ جو بھی اویلیبل ہو سب کا بھرپور استعمال. نمبر دو آرگنائزیشن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو ڈسپلن ہونا چاہیے اس میں کارڈر کا تعین ہونا چاہیے کسی کی محنت کوشش جدوجہد ایثار کے حوالے سے. اب اس میں یہ ہے کہ اگرچہ میرے نزدیک دستوری جماعت سازی بھی حرام نہیں ہے جائز ہے جیسے جماعت اسلامی ہے اس کا ایک دستور ہے. جو شخص بھی جماعت کا رکن بنتا ہے وہ اس دستور کی اطاعت کرنے کا عہد کرتا ہے اس کا حلف اٹھاتا ہے تب وہ جماعت کا رکن بنتا ہے. تو گویا کہ جماعت کا اس کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہے لیکن وہ شخصی بیعت نہیں ہے. نہ مولانا مودودی نے خود بیعت لی تھی نہ آج قاضی حسین احمد صاحب کے ہاتھ میں بیعت ہے. شخصی بیعت نہیں ہے وہ بیعت کس کی ہے دستور کی ہے. دستور کی روح سے جو امیر ہوگا اس کا کہنا مانے گا اس کی اطاعت کرے گا تو ڈسپلن کا تقاضا تو پورا ہو جاتا ہے. اس لیے میں اس کو بیعت ماننے کو تیار ہوں وہ دستوری بیعت ہے. لیکن تین درجے جو ہے شخصی بیعت افضل ہے تو ہم افضل کو چھوڑ کر مفضول کو کیوں اختیار کریں. سب سے پہلے افضلیت کیا ہے قرآن میں ذکر جو ہے وہ تو در حقیقت شخصی بیعت کا ہے. حدیث میں ذکر جو ہے وہ تو شخصی بیعت کا ہے. حضور کے ہاتھ پر بیعت کی گئی وہ دستور کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کسی دستور کا حلف نہیں اٹھایا گیا. گویا کہ نصوص جن کو ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث یہ نصوص ہیں. تو منصوص بیعت جو ہے وہ شخصی بیعت ہے. پھر سیرت میں ہم دیکھتے ہیں حضور نے بیعتیں لی ہے تو گویا کہ مسنون یہ بیعت جو ہے وہ شخصی بیعت ہے. پھر تیسرے یہ کہ حضور کے دور سے لے کر کم سے کم 20ویں صدی کے آغاز تک 1300 برس تک مسلمانوں کا جو اجتماعی ادارہ بھی قائم ہوا وہ شخصی بیعت کی بنیاد پر ہوا. گویا کہ ہماری ہسٹوریکل ٹریڈیشن ہے یہ معصور ہے یہ ہماری روایات میں ہے. اگر تزکیہ نفس کے لیے کوئی تنظیم قائم کی گئی ہے کوئی انتظام کیا گیا تو بیعت کی بنیاد پر بیعت ارشاد جسے کہتے ہیں. حکومت قائم ہوتی تھی بیعت کی بنیاد پر. حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بیعت کی بنیاد پر. حضرت حسین میدان میں آئے کیونکہ یزید کی خلافت کو انہوں نے چیلنج کیا یہ درست نہیں ہے یاد انہوں نے بیعت کی. وہ بیعت کرنے والے مڑ گئے انہوں نے بیعت جو ہے فسخ کر دی تو اس کا وبال ان پر ہوگا حضرت حسین پر کوئی الزام نہیں آتا رضی اللہ تعالی عنہ. پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی میں جب یہ کولونیل سیلاب آیا ہے عالم اسلام میں اور سب مسلمان حکومتیں اس میں بہ گئی ہیں تو جتنے بھی ریزسٹنس موومنٹ شروع ہوئی ہے وہ سب بیعت کی بنیاد مہدی سوڈانی سوڈان میں بیعت کی بنیاد پر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا انہوں نے. جہاد کرنے کے لیے پہلے منظم چاہیے نا قوت, تنظیم, جماعت, بیعت کی بنیاد پر. سنوسی لیبیا میں اطالویوں کے خلاف جہاد کیا, بیعت کی بنیاد پر. امیر عبد القادر الجزائری انہوں نے فرانسیسیوں کے خلاف جہاد کیا, بیعت کی بنیاد پر. تنظیم امام شامل روسیوں کے خلاف جہاد کیا, بیعت کی بنیاد پر. تنظیم ہندوستان میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ارادہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا تھا لیکن ابتدا وہ کرنا چاہتے تھے اور کی انہوں نے جو سکھوں کے خلاف جہاد سے انہوں نے بھی بیعت کی بنیاد. اس صدی کے آغاز میں مولانا ابو الکلام آزاد نے جماعت بنائی 1913 میں حزب اللہ, بیعت کی بنیاد پر. 1930 میں یہ فتنہ جو ہے قادیانیت کا اس کی سرکوبی کے لیے علماء نے جماعت بنائی, امیر شریعت مقرر کیا تھا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کی بنیاد پر, اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں بہت بڑے بڑے علماء تھے. مولانا انور شاہ کاشمیری جیسا رحمۃ اللہ علیہ بیحقی وقت اور مولانا احمد علی لاہوری جیسا شیخ وقت, انہوں نے بھی بیعت کی ہے عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ. یہ ہے معاملہ. ہاں مولانا مودودی نے جماعت قائم کی تو بیعت کی بنیاد پر نہیں کی. البتہ علامہ اقبال اپنی زندگی کے آخری دور میں 35-36 میں جمعیت شبان المسلمین کے نام سے جو ایک جماعت بنانا چاہتے تھے وہ بیعت کی بنیاد پر, بالفعل اس کا آغاز نہیں ہو سکا. لیکن اس پر اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو علامہ اقبال کی آخری خواہش کے نام سے ہمارا کتاب جو چھپا ہوا ہے جس میں اس کی پوری تفصیل درج ہے, وہ بھی بیعت کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتے ہیں. صرف اس میں ہم نے دیکھا کہ مولانا مودودی نے جو ہے وہ بیعت نہیں دی, لیکن پھر ہم نے تنظیم بنائی ہے تنظیم اسلامی, وہ بیعت کی بنیاد پر. وہی حدیث متفق علیہ, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی ان لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اذا ما کنا لا نخاف فی اللہ لومت لنا. ہم نے وہی حدیث جو ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا, انی ابایعک علی السمع والطاعت فی المعروف. اطاعت جو اب ہوگی حضور کے بعد وہ مطلق نہیں ہے کہ جو حکم بھی وہ دے وہ ماننا پڑے گا, نہیں نہیں, وہ شریعت کے خلاف حکم نہیں دے سکتا. وہ کہہ دے میں نماز منسوخ کرتا ہوں تو نہیں, اس کی بیعت کر دی جائے گی, نماز منسوخ نہیں ہو سکتی. میں روزے منسوخ کرتا ہوں نہیں کر سکتا. تو فی المعروف انی ابایعک علی السمع والطاعت فی المعروف, باقی پوری حدیث ہوئی ہے فی العسر والیسر والمنشط والبکر وعلی اثرۃ علیہ وعلی لا انازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنت لا اخاف فی اللہ لومت لائم. یہ ہے میرے نزدیک حضور کا چھوڑا ہوا اسوہ. اس پر تفصیل سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. حضور کو کوئی بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی, آپ کو اللہ کے نبی اللہ کے رسول تھے, آپ کی اطاعت تو ہر حال میں ہر کلمہ گو پر فرض تھی. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, کسی ایڈیشنل فارمل معاہدے کی ضرورت نہیں تھی حضور کو. رسول ہونے کے ناطے جو ہے آپ کی اطاعت فرض تھی, لیکن نہیں, آپ نے پوسٹیریٹی کے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے اسوہ چھوڑا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. تیسری چیز تربیت. تربیت کے وہی اصول ہوں گے. ہمیں جہاں بھی موقع ملا ہے, اگر جمعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کس لیے تھا, در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس. یہ دوسری بات ہے, ہمارے ہاں اب وہ ایک صرف ریچول بن کر رہ گیا, ایک جو ہے رسم ہے, اس کے اندر وہ اس کی روح ختم ہو گئی. ہمیں جہاں موقع ملا ہم نے اس جمعے کے اندر وہ روح داخل کر دی. قرآن مجید ہی کا تذکرہ, قرآن مجید ہی سے تذکیر, قرآن مجید ہی کے حوالے سے حالات حاضرہ کے اوپر بھی تنقید یا کوئی تبصرہ کر رہا قرآن کے حوالے سے, جہاں ہمارا موقع ہے ہمارے ہاتھ میں ہے. ورنہ یہ ہے کہ بہرحال ہمیں اس کی جگہ اپنے ہفتے وار اجتماعات رکھنے پڑے, یعنی جو کام جمعے سے ہو جانا چاہیے تھا وہ اب جمعے سے تو حاصل نہیں ہو رہا, وہ تو ایک رسم بن گئی, رہ گئی رسم ہزار, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. لہٰذا اس کے لیے ہفتے وار اجتماعات اور درس قرآن. ہماری سب سے بڑی علامت جو ہے تحریک تنظیم اسلامی تھی وہ درس قرآن, درس و تدریس. اب یہ ون ایئر کورس جو مکمل ہو رہا ہے, اور پرسوں کی ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اس اتوار کو اس کی تقریب بھی ہے, تقسیم میں اسناد کی اور ذرائع خطاب بھی ہوگا، کراچی میں ہو رہا ہے، یہ سارا کام جو ہو رہا کس لیے؟ قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، تاکہ وہ انقلابی فکر جو ہے وہ مستحضر رہے ذہن کے اندر، تازہ رہے، اس کے اوپر کہیں غلطوں کو بار نہ آ جائے. پھر نمبر دو، یہ قسم اطاعت کا عادی ہونا، یہ جو ڈسپلن ہے تنظیم کا اس کی پابندی کریں گے تو سب اطاعت کی کام جو ہے وہ خوب جو ہے پیدا ہوگی، عادت ہوگی، اجتماع ہے جانا ہے. چاہے آپ کہیں گے صاحب وہاں سے کچھ حاصل تو خاص نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، لیکن ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ جائیں، چاہے وہاں خالی بیٹھے رہیں، لیکن آپ نے ڈسپلن کا تقاضا تو پورا کر دیا نا. آپ کو معلوم ہے فوج میں کیا ہوتا ہے؟ فوج میں جو سارے سال ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے کائے کے لیے، پاکستان بنے ہوئے جو اب 53 سال ہو گئے، اس میں کتنے دن فوج لڑی ہے؟ گنتی کے دن ہوں گے، 50 دن ہوں گے، اور کتنے ہوں گے؟ میجر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر، سارے دن جوڑ لیجئے جو بھی جنگیں ہوئی ہیں تو کتنے دن ہو جائیں؟ لیکن یہ سارا سال مشقیں کیوں کرتے رہتے ہیں؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایکسرسائز، یہ ایکسرسائز ہے کہ جو در حقیقت جو آپ کو چوبت رہتی ہے، ان کا حاصل اس وقت کوئی جنگ نہیں ہوا، وہ خرچ ہوتا دیتا آشا اس کے اوپر، پیسے خرچ ہوتے ہیں، ایکسرسائز ہوتی ہے، یوں ہی تو نہیں ہو جاتی، ٹینک نکلتے ہیں، جہاز اڑتے ہیں، تو سارا کچھ خرچ ہوتا ہے تب. لیکن یہ کس لیے؟ تاکہ چاک کو چوبند رہے کارکن. تو نظم کے تحت اجتماعات کا جو نظام ہے اس کے جو پابندی کریں گے، پھر انہیں ہم ملتظم کہتے ہیں کہ واقعی وہ چمٹے ہوئے، التزام کے معنی چمٹ جانا، لزوم چمٹ جانا، وہ ہے ملتظم رفقا کے جو نظم کی پابندی کرنا. تو اس سے یہ ہے کہ اس ڈسپلن کا عادی انسان ہوتا ہے. تیسرا، ایمان بالآخرہ کے حوالے سے تن من دھن. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ مختلف لوگوں میں فرق رہے گا، کس درجے ایمان پینیٹریٹ کر گیا ہے، ہر شخص کے اندر اس کا معاملہ علیحدہ ہوگا، کس شخص کے اندر کتنی گہرائی اس ایمان کی ہے، کس شخص کے دل میں کتنا یقین پیدا ہو چکا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، لہٰذا اسی مناسبت سے وہ اظہار کرے گا، قربانی کرے گا، جان دے گا، جو بھی کرے گا. اس میں ہم کوئی جو ہے ایک لاٹھی سے، اندھے کی لاٹھی سے سب کو ہانک نہیں سکتے. نہ یہ صحابہ میں ایک جیسا معاملہ تھا، ضعفا بھی تھے، ان کے ہاں صحابہ منافق بھی تھے، ہمارے ہاں تو اس دور اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ کسی شخص میں ایسی چیز دیکھتے ہیں تو اسے تنظیم سے نکال دیتے ہیں. تو وہاں تو تنظیم سے نکالنے کا سوال نہیں تھا، تنظیم سے نکالنے کے معنی ہوتے کہ وہ کافر ہو گیا، لہذا وہ تو مرتد ہوتا، اسے قتل کرنا پڑتا، لہذا امام وہ نکالنا نہیں تھا. لیکن مسلمانوں کی اپنی جمعیت کے اندر منافق موجود تھے، عین وقت پہ ظاہر ہو جاتے تھے، اور ضعفا بھی تھے، کمزور بھی تھے، جن سے کہ مختلف مواقع پر مختلف کمزوریاں ثابت ہو جاتی تھیں. اور وہ بھی لوگ تھے جو ہم وقت ہمتن لگے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو اپنا کچھ کاروبار بھی کرتے تھے، دھندا بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے اور کام بھی کرتے تھے. ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک دکان کے اوپر دو آدمیوں نے مل کر جو ہے سانجھا کر لیا اور کہا کہ ایک دن میں جو ہے دکان پر بیٹھوں گا، تم حضور کی صحبت میں رہنا، اور تو اگلے دن جو ہے تم دکان پہ بیٹھنا، میں سارا دن حضور کی صحبت میں گزاروں گا. تو یہ آپ کو مختلف چیزیں مل جائیں گی. کچھ وہ لوگ تھے جو ہم وقت کارکن ہو گئے تھے، جنہیں آپ اصحاب صفہ کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آ گیا کہیں سے صدقہ خیرات تو کھا لیا، ورنہ نہیں ممکن ہو رہے، لیکن حضور کی صحبت سے متمتع ہو رہے ہیں. انہیں میں سے 70 کو حضور نے بھیج دیا تھا، کیونکہ نجد کے قبائل نے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں کچھ اپنے مبلغ بھیجیے جو ہمیں قرآن پڑھائیں، دین سکھائیں، اور پھر دھوکے سے ان سب کو شہید کر دیا. ایک آدمی ان میں سے بچ کر آیا تھا، انہیں میں سے تھے وہ ہم وقت کارکن تھے. فرق یہ ہے کہ آج اگر آپ کسی کو اپنے یہاں ہم وقت کارکن رکھیں گے، اس سے کچھ نہ کچھ تنخواہ دینی پڑے گی، اس کے اخراجات. وہاں کوئی تنخواہ نہیں تھی، ان اصحاب صفہ کی کوئی فیملیز نہیں تھی، ان کی کوئی شادیاں نہیں تھی، ان کے کوئی نکاح نہیں تھے، ان کے کوئی بچے نہیں تھے، ذات اپنی تھی نہ چھڑی، اس چھڑی ذات کو اگر کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو بھوکے سو گئے. اور حضرت ابو ہریرہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ ہوتا تھا کہ فاقے کی وجہ سے مجھ پر غشی تاری ہو جاتی تھی، بے ہوشی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے مدینے والے کہ شاید انہیں مرغی کا دورہ پڑا ہے، تو وہ آ کے الٹے میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے دباتے تھے. تو یہ اور مصیبت کہ اصل میں وہ سمجھتے تھے کہ مرغی کا دورہ ہوا. اس زمانے میں ہوگا یہ خیال کہ مرغی کا دورہ جسے پڑا ہو اس کی گردن کو اگر دبایا جائے تو اس سے پھر وہ دورے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تو الٹی ان کی گردن جو ہے وہ اس کو دباتے تھے پکڑ کر اپنے پیروں تھرے، حالانکہ ان کو وہ در حقیقت فاقے کی وجہ سے جو ہے وہ بے ہوشی یا غلوب کی تاریخ ہوئی. بہرحال یہ معاملہ ہے کہ وہ تربیت کے وہ سارے مراحل جو ہیں ہمیں اختیار کرنے ہیں, اور رہ گئے وہ اصل تربیت, وہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں, قیام اللیل, اور پھر اس کے بدل کے طور پر ایک تو تھا وہ قیام اللیل دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات, یہ تو رہا ہے صرف 10 مہینے یا 12 مہینے یا بعض روایات کی روح سے 16 مہینے, باقی اس کے بعد جو ہے اس کو نرم کر دیا گیا, فرض جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, اس کو مزید نرم کیا گیا. علم ان سیکون منکم مرضى واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منه واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا. یہ گویا کہ بدل کے طور پر اس کے دے دیا گیا. ہاں جو ہمت کرے, جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسان بنا دے, وہ تہجد کی نماز کا بھی انتظام کرے, رات کو کھڑا ہو. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطن واقوم قیلا, یہ ہمارا نظام رہے گا. باقی نماز ہے اپنی صلاۃ علی ذکری, روزہ ہے تاکہ اپنے نفس کے تقاضوں, حیوانی اور جبلی تقاضوں پر کنٹرول حاصل کرے, زکوٰۃ ہے, انفاق ہے, صدقات ہے, تاکہ مال کی محبت ان سے کھٹ کی جائے. ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے, وہی کام جو حضور نے کیا تھا وہی ہمیں کرنا ہے. دعوت ایمان بدریہ قرآن, اپنے فلسفے نہیں, اپنی تصانیف نہیں, اپنی تقاریر نہیں. ہاں قرآن کو سمجھانے کے لیے تقریر ہمیں کرنی پڑتی, یہ دوسری بات ہے, کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے تو ہماری لوگ عرب نہیں سمجھتے, اس کا مفہوم واضح کرنا. جبکہ حضور کے لیے یہ تھا کہ قرآن آپ پڑھتے تھے, آپ خود عرب تھے, آپ کی زبان عربی تھی, جن سے آپ مخاطب تھے وہ عرب تھے, ان کی زبان عربی تھی, تو اس دل خیزت بر دل دہشت اس کی کوئی تشریح کرنے کی لمبی چوڑی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن یہ کہ میڈیم قرآن, تنظیم بیعت کے ذریعے, تربیت کا وہی نظام. اب چوتھا مرحلہ آتا ہے, اس میں کچھ فرق ہوگا. چوتھا مرحلہ ہے پیسو ریزسٹنس. وہ پیسو ریزسٹنس وہاں فوری طور پر تو نہیں, 3 سال تک تو وہ صرف وربل جو تھی پرسیکیوشن ہوئی تھی, اور وہ بھی حضور ہی پر سینٹرڈ تھی. چوتھے سال سے فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی, مار پیٹ, جو بھی ہم اس کی تفاصیل کچھ نہ کچھ دیکھ چکے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ اب یہ بن گیا ہے کہ وہاں تو در حقیقت جو شخص کہتا تھا لا الہ الا اللہ اس کو مار پڑتی تھی. اب لا الہ الا اللہ کہنے پر تو مار تو نہیں پڑتی. اگر آپ 1000 دانے کی تصویر لے کر بیٹھ جائیں چوک میں اور دھونی روا کر وہاں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ ورد شروع کر دیں, تو لوگ تو دودھ جلیبی پیش کریں گے آپ کو, وہ مارے گا آپ کو. ہمارے ہاں اس وقت جب تک کہ وقت کا نظام یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن گیا, اس وقت تک وہ ہمیں نہیں چھیڑے گا. البتہ پیسو ریزسٹنس کی کہاں ضرورت پیش آئے گی وہ سمجھ لیجئے. اس وقت جبکہ وہاں صحابہ کو لا الہ الا اللہ پر مار پڑ رہی تھی, شریعت کے احکام نہیں تھے, شراب حرام نہیں تھی, پردہ لازم نہیں تھا, سود حرام نہیں تھا, ہمارے پاس آج شریعت موجود ہے, شریعت پر عمل کرنے میں ہمیں مار پڑتی ہے. آپ شریف پردہ گھر میں نافذ کیجئے اور آپ کا بائیکاٹ شروع ہو جائے گا, آپ اپنے برادری میں نکو بن جائیں گے, باہر نکال دیے جائیں گے, آپ کو اپنی بچیوں کے رشتوں کا جو ہے وہ لالے پڑ جائیں گے, آپ کے بیٹوں کو بھی کوئی جو ہے رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوگا. رشوت لے رہے تھے اور خوب اللہ پھللے تھے, پراٹھے اور انڈے کھا رہے تھے ناشتے میں, اب رشوت ختم کر دی, چھوڑ دی, اور سوکھی روٹی بمشکل مل رہی ہے, گھر والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے, یہ کہاں کا تقوی کا حیضہ انہیں ہو گیا, باقی دیکھو فلاں بھی ہے بڑی لمبی داڑھی ہے, رشوت وہ لیتا ہے, اس کو کیا ہو گیا ہمارے باپ کو یا ہمارے شوہر کو. آپ کو جنگ جو ہے گھر میں لڑنی پڑے, کسی سودی ادارے میں ملازم تھے یا سودی کاروبار کر رہے تھے, سودی ادارے میں بینک میں 15,000 روپے تنخواہ مل رہی تھی, اب وہ چھوڑ دیا, کہیں 5,000 روپے کے اوپر جو ہے اکاؤنٹنٹ ہوئے, اب گھر والے کیا کریں گے, لڑائی لیں گے کہ نہیں آپ سے. یہ ساری مار پڑے گی آپ کو شریعت پر عمل کرنے, لیکن یہ مار ایسی ہے جیسے کہ پولیس میں کہا جاتا ہے کہ ایسی مار مارو جو نظر نہ آئے, اندر کی مار ہو, اندر کا درد ہو, اندر کی چوٹ ہو. یہ چوٹ اندر ہی اندر لگتی ہے, اپنے ہی خاندان والوں کو معلوم ہے, اپنے آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہے, پبلک میں اس کا جو ہے مظاہرہ نہیں ہوتا. پبلک میں تو مظاہرہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہم چیلنج کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے اور جو اقتدار اعلیٰ ہے وقت کا وہ سمجھ لے گا کہ واقعی میں بھی اب ہمارے لیے خطرہ ہے, پھر لاٹھی چارج بھی ہوں گے اور پھر جو ہے جیلوں میں بھی ٹھونسے جائیں گے. تو اس وقت جا کر وہ جو ایسے ریزسٹنس ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جائے گا. ان حالات میں, موجودہ حالات میں, جبکہ آپ خاص طور پر ایک مسلمان معاشرے میں کام کر رہے ہوں, تو فوراً ابتدائی دعوتی مرحلے میں کسی بھی اس طرح کے تشدد کا یا پرسیکیوشن کا, یہ جس کے نتیجے میں آپ کا وہ صبر جو ہے نمایاں ہو کر اجتماعی سطح پر نگاہوں میں آ جائے لوگوں کے, وہ ممکن نہیں. اب آگے آئیے, ایکٹیو ریزسٹنس کیا ہوگی. ایکٹیو ریزسٹنس وہی نہیں انل منکر کے لیے اب کھڑے ہو جانا. ویسے تو ہماری دعوت جو ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے, ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر. دعوت کے یہ تین ہی پہلو ہیں, خیر کی دعوت, اسلام کی دعوت, دین کی دعوت, بندگی رب کی دعوت, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا. لیکن بدی سے روکنے کے تین مراحل ہیں. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک عذاب الایمان. تو ظاہر بات ہے کہ عذاب الایمان سے تو نکل آئے ہیں وہ لوگ جو ایک دین کی اقامت کی جد و جہد میں شریک ہوئے. کس لیے ہوئے ہیں؟ انہیں برائی سے نفرت ہے, کفر سے نفرت ہے, ان کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے, جد و جہد کرنے کے لیے وہ جماعت میں تحریک کی شامل ہوئے. لیکن جب تک طاقت کافی نہیں ہے, باللسان کریں گے صرف, امر بالمعروف بھی نہیں, منکر بھی, بلیت نہیں ہوگا, طاقت کا استعمال نہیں ہوگا. طاقت کا استعمال ہوگا جب ہم ایکٹیو ریزسٹنس کا فیصلہ کر لیں, جب ہم یہ طے کر لیں کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس پورے نظام کے ساتھ ایک ٹکر مول لے سکتے ہیں. وی آر اسٹرانگ انف, ہماری تربیت کا لیول بھی معیاری ہو چکا ہے, ہمارا نظم اور ڈسپلن کا معاملہ بھی قابل اعتماد ہے, تعداد بھی ہماری کافی ہے, اب ہم ایک ڈائریکٹ جو ہے کنفرنٹریشن مول لے سکتے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں المنکر بالیت, بدی کو روکنے کے لیے طاقت کے ساتھ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ بینک نہیں چلنے دیں گے, گراؤ کریں گے, نہ کسی کو گھسنے دیں گے نہ کسی کو نکلنے دیں گے. چلاؤ ہم پر گولیاں, مارو لاٹیاں, اب دیکھو آپ کو گیس نہیں اٹھیں گے. یہ پھر آپ کے صبر کا امتحان ہوگا, واقعی کس قدر ارادہ کتنا ہے, گولیاں بھی چلیں گی. اس حوالے سے یہ ہوگا طریقہ ہمارا, جو کہ اقدام کا ہوگا, جو حضور نے جو آئسولیشن آف قریش, پولیٹیکل آئسولیشن اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ کیا تھا, وہ یہاں پر اس معاشرے میں ہوگا. نہیں عن المنکر بالید, ایک چیلنج کے ساتھ. ابھی تو ہم باللسان کر رہے ہیں, مظاہرہ کرتے ہیں خدا کے لیے یہ کام نہ کرو, یہ سودی معاملہ جو ہے ختم کرو, لیکن ہم یہ چیلنج نہیں کرتے کہ ہم اسے اب نہیں چلنے دیں گے. جب ہم کہیں گے ہم نہیں چلنے دیں گے, تب در حقیقت وہ پھر چیلنج ہوگا, وہ پھر ہوگا ایکٹیو ریزسٹنس, وہ ہے اقدام کا مرحلہ. اب اس کے بعد جو ہے ایک شکل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم ملتی ہے, وہ دو طرفہ جنگ ہے. وہ ایکٹیو ریزسٹنس جو ایک سال کی ہم دیکھ چکے ہیں, ایک پوری مشرق میں نے اس پر طرز کی تھی, پورا ایک سال, رمضان سن ایک ہجری سے لے کر رمضان سن دو ہجری تک, جو آٹھ مہمیں, چار سریے اور چار بدوات, یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھی حضور. اس کے نتیجے میں آرم کانفلکٹ شروع ہو گیا, ایک سکس ایئرز لانگ وار جو شروع ہوئی ہے 17 رمضان سن 2 ہجری سے اور آخر میں ختم ہوئی ہے تقریباً 10 رمضان سن 8 ہجری فتح مکہ. لیکن یہاں کیا ہوگا؟ وہاں دو طرفہ جنگ تھی, یہاں صورتحال جو ہے انتہائی اہم ہے, جس کو آپ سمجھ لیں. یہاں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے حالات میں. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, وہاں ایک طرف ایمان اور اسلام تھا, ایک طرف کفر تھا. آج مسلمان ممالک میں آپ کام کریں گے تو ادھر بھی اسلام ہے, ادھر بھی اسلام ہے. کافر تو وہ بھی نہیں, نہ بھٹو کافر تھا, نہ ایوب خان کافر تھا, نہ یحیٰ خان کافر تھا, نہ بے نظیر کافر تھی, نہ حسنی مبارک کافر ہے, نہ حافظ الاسد کافر تھا, اللہ مثلا غالب. ایک بات, اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو نام نہاد مسلمان ہو ان کے خلاف تلوار استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ علمی مسئلہ ہے, علمی مسئلے میں علماء بہت سے ایسے ہیں، خاص طور پر جو اہل حدیث مکتب فکر کے علماء ہیں، وہ کہتے نہیں کلمہ گو اگر ہے جب تک وہ کفر بواح کا حکم تمہیں نہ دے کہ تم کفر کرو، تب تک جو ہے اس کے خلاف آپ طاقت استعمال نہیں کر سکتے، خروج نہیں کر سکتے، بغاوت نہیں کر سکتے. لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ کیا جا سکتا ہے، طاقت استعمال کی جا سکتی ہے، مصلی خروج ہو سکتا ہے، اور میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کی رائے کا قائل ہوں. البتہ انہوں نے شرط عائد کی ہے کہ طاقت اتنی ہو جائے کہ کامیابی کم سے کم بظاہر احوال یقینی نظر آئے، کوئی انسین فیکٹر آ جائے ان وقت کے اوپر اور ناکام ہو جائے وہ بات اور ہے. جو کچھ حالات کے ویزیبل ہیں، فورسیبل ہیں، ان کے اعتبار سے آپ کی حیثیت ایسی ہو کہ کامیابی یقینی نظر آئے، تو پھر آپ جو ہے وہ طاقت استعمال کر کے اور مسلح بغاوت بھی کر سکتے. میرے نزدیک آج بھی وہ مسلح بغاوت اور دو طرفہ جنگ جائز ہے، کوئی اسے ناجائز نہیں کہہ سکتا. اسے ناجائز کہنے والے جو بھی ہیں ان سے مجھے اختلاف ہے. البتہ فیزیبل ہونا اور ہے، پرمیسیبل ہونا اور ہے، فیزیبل ہونا اور ہے، کسی شے کا جائز ہونا اور ہے، اور اس کا واقعتاً ممکن ہونا، یہ بالکل دوسری بات ہے. اس حوالے سے غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا فرق آتا ہے. حضور کے زمانے میں نہ تو کوئی مرکزی حکومت قائم تھی جزیرہ نما عرب میں، نہ کوئی سٹینڈنگ آرمیز تھی کہ لاکھوں کی فوجیں ہوں، ہتھیار بند ہو، ایئر فورس اور یہ اور وہ اور ملٹری اور پیرا ملٹری اور یہ اور وہ کچھ نہیں. جبکہ آج حکومت ہے، حکومت ویسٹرن انٹرسٹ کی حفاظت کرتی ہے، حکومت میں وہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ویسٹرن انٹرسٹ کے لوگ طبقات ہیں، پریولیج کلاسز، اور وہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں، وہ تبدیلی نہیں چاہتے، وہ انقلاب کا راستہ ان کے لیے نامحالہ، اور فوج جو ہے وہ ان کا حکم ماننے کی پابند ہے، وہ اگر حکم دیں گے وہ گولیاں چلائیں گے. اس اعتبار سے معاملہ بہت ان ایکول ہو گیا، عوام نہتے اور وہاں ادھر مقابلے میں فوج منظم مسلح، اور نہ صرف فوج ایون ایئر فورس. ہما ایک شہر تھا شام کا کہ جہاں جیسے یہاں جماعت اسلامی کا مرکز ہے منصورہ، تو وہاں بہت بڑا مرکز اخوان کا تھا، اخوان المسلمون کا، تو انہوں نے ایئر فورس سے حافظ الاسد نے بمبارڈمنٹ کر کے پورے کو تہس نہس کر دیا، کئی ہزار اخوانی ایک دن میں ختم کر دیے چند گھنٹوں کے اندر. یہ تو ہو سکتا اگر فرض کیجئے ابھی مالاکنڈ میں اگر 15-20 ہزار آدمی جو ہے وہ ڈٹ گئے ہوتے جبکہ حکومت نے اب شروع کر دیا تھا اپنی شو آف فورس، تو ہو سکتا تھا اوپر سے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے یا جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے بمباری کر کے ختم کر دی، لیکن ممکن ہے. اس لیے اتنا ان ایکول ہونے کی وجہ سے فیزیبل نہیں ہے. دوسری طرف آئیے، ایک بڑی تبدیلی آئی ہے پازیٹو سائڈ پر. حضور کے زمانے میں کوئی تصور یہ نہیں تھا کہ حکومت علیحدہ شے ہے اور ریاست علیحدہ شے ہے، بلکہ حکومت حضور کے بہت بعد تک بھی یہ تصور نہیں تھا. آج سوشل ایولیوشن کے پروسیس کے نتیجے میں آج ہم یہ جانتے ہیں کہ حکومت اور شہر، ریاست اور شہر. ریاست پاکستان علیحدہ ہے، حکومت اس کا ایک ادارہ ہے، انتظامی ادارہ ہے. ریاست کے تین پلر، چوتھا بھی شمار کر لیتے ہیں لیکن تین پلر عام طور پر، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، یہ تین پلر ہیں ریاست کے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ریاست کا ہیڈ صدر ہوتا ہے، حکومت کا ہیڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے، ریاست کا ہیڈ صدر ہوتا ہے. تو ریاست اور حکومت دو جداگانہ چیزیں. اور آج یہ تصور ہے کم سے کم جہاں پر کسی بھی درجے میں جمہوری نظام قائم ہے، جیسے کہ ہمارا ملک ہے، ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی جمہوریت ہے ہمارے ہاں. ہمارے ہاں بیسک رائٹس ہیں، سٹیزنس کے رائٹس ہیں، رائٹ آف ایکسپریشن، میں جو کہنا چاہوں کہنے کا مجھے حق ہو، رائٹ آف ایسوسیشن اور آرگنائزیشن، ہم جماعت بنا سکتے ہیں. ہم نے تنظیم اسلامی جماعت بنائی ہے، بیعت کی بنیاد پر بنائی ہے، ہمارے دستور نے ہمیں اس کا حق دے رکھا ہے، ہم جلسے کر سکتے ہیں، الا یہ کہ دفعہ 144 کسی وجہ سے نافذ ہو، جلسے کر سکتے ہیں. جلوس نکال سکتے ہیں بشرطے کہ کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو. یہ سارے حقوق اپنے ہاتھ میں. سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے, سعودی عرب میں جواب میں نہیں بن سکتی. لیکن اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ سعودی عرب کے حوالے سے نہیں, یا ان ممالک کے حوالے سے نہیں کہ جن میں پولیس سٹیٹ قائم ہے اور بڑا ٹوٹلیٹیرین نظام ہے, وہ ان کے لیے پھر مسئلے علیحدہ ہو جائیں گے. لیکن وہ ملک جیسے مثلا ملیشیا ہے, اس میں جمہوری نظام ہے اور خاصا بہتر جمہوری نظام ہے, ہم سے بہتر ہے, ہمارا بھی ہے, جیسے بھی ہے, لولی لگنی نہیں چلتی جمہوریت, ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے, مضبوط آرگنائزیشن نہیں ہے, انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں ہو سکے ہیں کچھ وجہ سے, بار بار ماشاء اللہ آنے کی وجہ سے, لیکن ہے جمہوریت. جمہوریت میں یہ حق ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ حکومت کو بدلے, اور بدلنے کا ذریعہ یا تو انتخابات اور یا ایجیٹیشن, دونوں جو ہے یہ دستوری ہے. دستور الاؤ کرتا ہے آپ کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے, یو کین کم آن دی روڈز اینڈ ایجیٹیٹ. یہ دستوری حق ہے شہریوں کا آج کے دور میں, بشرطے کہ آپ توڑ پھوڑ نہ کریں, آپ کسی کی جان کو مال کو نقصان نہ پہنچائیں, کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں, بسیں نہ جلائیں, کچھ اور جو ہے توڑ پھوڑ نہ کریں, کاریں نہ جلائیں اور دکانوں کے شیشے نہ توڑیں, جلوس نکالنے کا حق ہے. ان چیزوں کو جب سامنے رکھیں گے ہم تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مسلح بغاوت کے ذریعے سے انقلاب لانا اب بہت مشکل, بہت مشکل, بہت مشکل. ہاں کوئی بہت ہی خاص حالات کہیں ہو, ٹیرین ایسا ہو جہاں گوریلا وار ہو سکتی ہو, وہ معاملہ علیحدہ ہو جائے گا. اس وقت میں پاکستان کے حوالے سے جو ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, یا جہاں پاکستان کے طرح کی کیفیات ہے کہ کچھ نیم جمہوری نظام قائم ہے, جو شہری حقوق ہیں وہ حاصل ہیں, جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں, اپنی رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے, اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے, ایجیٹیشن بھی کی جا سکتی ہے, مطالبے بھی کیے جا سکتے ہیں, تو وہاں کیا شکل ہوگی, کہ اس کا الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ نہیں انل منکر بل یگ گھیراؤ, جیسے 50,000 سیوں نے گھیراؤ کیا تھا سیکرٹیریٹ کا, اور اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی تھی اور اس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ کمٹ کرے کہ میں اہل تشیع کو زکات سے مستثنا کر دوں گا. یہ مثال موجود ہے ہمارے. یہ کام شروع ہوا تھا ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف, جو ہے سب سے پہلے گاندھی جی کی مہم چلائی تھی, وہ کیا تھی؟ نان وائلنٹ نان کوآپریشن. پہلا قدم کیا تھا؟ ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے لیکن ہم انگلینڈ کی بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے, کپڑا نہیں خریدیں گے ان کا, ہم تو اپنی جو ہے سوت کاٹیں گے, اپنی وہ پوری تحریک بن گئی تھی, بڑے بڑے لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں سوت کاٹ رہے ہیں, وہ سوت کاٹ کر اس سے کھدر بنیں گے, اس سے وہ کپڑا پہنیں گے, ہم کیوں ان کے جو ہے یہ مانچسٹر جو ہے اس کے اندر جو ملیں لگی ہوئی ہیں اور فنا جگہ پر وہاں کا کپڑا کیوں استعمال. دن میں تارے نظر آ گئے جب ان کے کپڑے جو ہے وہ بکنے بند ہو گئے. اتنی بڑی مارکیٹ انڈیا, اتنی بڑی مارکیٹ. آج بھی امریکہ کس قدر لالچی نگاہوں سے انڈیا کی مارکیٹ کو دیکھتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے سول ڈس اوبیڈینس, ہم نمک بنانے جا رہے ہیں. وہ پہلی کنفرنٹیشن تھی, مارے کھائیں, بڑے بڑے لیڈروں کے سر پھٹ رہے ہیں اس کے اندر, لاٹھی چارج ہوئے ان پر. اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے ہندوستان میں نہیں آیا, اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار جب چھڑ گئی تو حالات جو ہے وہ ذرا مختلف ہو گئے, اور جنگ عظیم ثانی جب ختم ہوئی ہے تو نتیجہ یہ نکل چکا تھا کہ انگریز خود فیصلہ کر چکا تھا ہندوستان کو چھوڑ کر جانے کا. اب اس کی اتنی کمزور ہو چکی تھی حکومت کہ وہ اتنے دور دراز کے علاقوں پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا. برٹشرز فیصلہ کر چکے تھے کہ وی ہیو ٹو گو, لہذا یہاں سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے کوئی اور جد و جہد نہیں کرنی پڑی, نہ کوئی مسلح بغاوت کرنی پڑی, نہ یہ کہ کوئی ان آرمڈ ریوولٹ کرنی پڑی. لیکن اس کا آخری نشان ہمیں نظر آتا ہے ایران میں. ایران میں پھر جو کچھ خمینی کے ماننے والوں نے یا اس کے جو بھی متبعین تھے انہوں نے کیا ہے, وہ ان آرمڈ ریوولٹ ہے, غیر مسلح بغاوت. سڑکوں پر آ گئے, بلاک کر دیا, فائرنگ ہوئی, جانے دے دی, بھاگے نہیں, ہیلی کاپٹر سے فائرنگ ہوئی, مر گئے. عورتیں تک نکلی ہیں جلوس نکال کر آئی, باہر آئی ہیں اور شیر خوار بچوں کو گود میں لے کر. اس سے زیادہ بڑی بات کوئی نہیں ہوتی, ماں کے لیے بچہ اس سے زیادہ محبوب کوئی شے ہے؟ لیکن وہ جلوس میں آ رہی ہے جو گولیاں چل رہی ہے, بچے کا گود مریا ہوا ہے, خود بھی مرے گی تو گویا کہ بچہ بھی گیا, ورنہ وہ بچے کو گولی لگے تو بچہ اس کے ساتھ زخم ہو. جب یہ ڈیٹرمینیشن دیکھی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسے نظر آ گیا بادشاہ کو کہ اب فوج میرے خلاف ہو جائے گی, کب تک مارے گی قوم کو. یہ ہے اصل نقطہ. جیسے کہ بھٹو کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ بھٹو نے چند دن پہلے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے, اس نے ٹیلی ویژن پر باقاعدہ اپنی کرسی کے یہ دونوں ہتھے جو ہیں ان کو پکڑ کر کہا تھا, جیسے میں نے اس وقت پکڑ کر کہہ رہا ہوں, میری کرسی بہت مضبوط. لیکن لاہور ہی میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل سب سے پہلے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید فائرنگ نہیں کریں گے, گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ. دو اور آگے بریگیڈیئر ان کے ساتھ شامل ہو گئے. بھٹو کو میسج پہنچ گیا کہ اب فوج میرا حکم نہیں مانے گی. تب اسے پی ایم اے کے لوگوں کو بلایا اور پھر اس کے ساتھ مصالحت اور ساری جو نیگوشیشن ہوئی. یہ ہے کہ اگر ان آرم ریوولٹ کے ذریعے سے لوگ طے کر دیں کہ ہم جانے دینے کو تیار ہیں لیکن یہاں اب انقلاب آئے گا, یہاں تبدیلی لانی ہے, تو پھر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. اس لیے کہ ایک وقت پر آ کر نیشنل آرمی جو ہے وہ پھر ہاتھ اٹھا دیتے, ہم مزید نہیں مار سکتے, یہ لوگ کون ہیں, ہماری قوم کے لوگ ہیں, یہ کوئی ہندوستان سے تو نہیں آ گئے, کوئی ہندو اور سکھ تو نہیں ہے, یہ اسی ملک کے اسی پاکستان کے کس اینڈ کن ہمارے اپنے. ہو سکتا ہے کہ ایک فوجی جو گولی چلا رہا ہے اسی کا بھتیجا یا بھانجا جو ہے اس جلوس کے اندر شامل ہو گئے جو سامنے کھڑا ہوا ہے, ممکن ہے. لہذا ایک وقت میں آ کر فوج جو ہے باؤنڈ ہے کہ وہ کہے گی کہ نہیں. دو مثالیں موجود ہیں, اینٹی بھٹو موومنٹ میں بھی ہوا 1977 میں اور یہی ہوا ہے, ورنہ کیا ضرورت تھی شاہ کو بھاگنے کی, شاہ بھاگ گیا انقلاب آ گیا. یہ ہے اس دور میں آخری مرحلے کی فیزیبل شکل. اس میں مزید یہ نوٹ کر لیجئے, اگر آپ بغاوت مسلح کی بات کریں گے تو اس کو اگر آپ نے اوپنلی کہہ دیا تو آپ کو فوراً بین کر دیا جائے گا, دستوری طور پر آپ کو حق ہی نہیں رہے گا کہ آپ کو جماعت بنائے. لیکن یہ چیز وہ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں برملا کہ ہم ان آرمڈ ریوولٹ کریں گے, کوئی ہمیں نہیں پکڑ سکتا کہ تم خلاف دستور بات کر رہے ہو یا خلاف قانون بات کر رہے ہو. نہیں, ایجوکیشن نہیں, اب ماریں گے نہیں کسی کو, اپنی جانے دینے کو تیار ہوں گے, ہم کوئی گراؤ کریں گے جلاؤ نہیں کریں گے, ہم کسی کے جان و مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہم برملا یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اقدام نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو قابل گرفت ہو. تو پلان جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے, اعلان جس کا کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے, فیزیبل اگر کوئی ہے تو یہی ہے. لیکن حرام نہیں ہے مسلح بغاوت بھی, اگر حالات اس کا تقاضا کرے اور فیزیبل نظر آئے تو مسلح بغاوت بھی جائز ہے. یہ میں نے ان چھ جو بھی مراحل تھے ان کے ضمن میں آج ہمیں کیا کرنا ہوگا, منہج انقلاب نبوی کو ہم آج کے حالات میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا کیا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آئیں گی وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.